السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران اسلام اور خواتین اسلام، جس موضوع پر ہم جمع ہیں وہ سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا موضوع ہے. یہ موضوع ہر مسلمان کا انتہائی محبوب موضوع ہے، چونکہ ایک مسلمان کے لیے اس کے محبوب سے زیادہ، اس کے محبوب کے تذکرے سے زیادہ بہتر موضوع کیا ہو سکتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے ساتھ عشق ہر مسلمان کے دل میں اللہ نے اپنے فضل سے ودیعت فرمایا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا فائدہ اس وقت ہوگا جب قیامت میں اعلان کیا جائے گا کہ المرء مع من احب، آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہونے والا ہے جس سے اس نے محبت کی ہے. جس سے اس کو محبت تھی اس کے ساتھ اس کو رکھا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، اس کے گروپ میں جمع ہونے کا موقع دیا جائے گا، اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کا موقع دیا جائے گا، اور پھر انجام کے اعتبار سے ہمیشہ کے لیے اس کو اس کے قریب رکھا جائے گا. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی المرء مع من احب، تو ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس بات پہ ہوئی. تم اور کسی چیز کو خوشی کی چیز سمجھتے ہو، سمجھتے ہوں گے، لیکن ہمیں جو سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے وہ اس ارشاد پر ہوئی ہے جو حضور نے فرمائی. تو یہ موضوع میرے دوستو ہمارے لیے انتہائی محبوب موضوع ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں. آپ کی ذات مبارک ایسی جامع کمالات اور اتنے اس میں پہلو ہیں بات کے کہ وہ کبھی نہیں ختم ہونے والا سلسلہ ہے. اس کے باوجود بھی ہم کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں کہ تذکرہ ہوتا رہے، کچھ نہ کچھ مذاکرہ ہوتا رہے، اس لیے کہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ. اگر آپ پوری چیز کور نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑا بھی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اگر ہم سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، تو اس کے اثرات یقیناً ہماری زندگیوں پر پڑیں گے. اور ظاہر ہے کہ جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کے ذکر کا کوئی حق ادا نہیں کرتے، آپ کے کمالات کا کوئی حق ادا نہیں کرتے، آپ کے تذکرے کا کوئی حق ادا نہیں کرتے، بلکہ صرف ہم اپنے بھلا کر لیتے ہیں تھوڑا سا. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان سے کہا گیا تھا کہ بھئی تم ایک مقالہ، ایک محاضرہ لکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کچھ بیان کرو. تو انہوں نے اپنی بات جو شروع کی وہ اس شعر سے شروع کی، عربی کا ایک شعر ہے، ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنی بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کا اور آپ کی تعریف کا کوئی حق ادا نہیں کیا، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے اپنی بات کو قابل تعریف بنا لیا. حضور کے تذکرے سے ہم قابل تعریف ہو جاتے ہیں، ورنہ ہم حضور کی تعریف کرنے کے کوئی اہل نہیں ہوتے یا ان کو کوئی حق ادا نہیں کرتے. ما ان، بڑا عجیب شعر ہے، بہت اچھا شعر ہے، بڑی جامعیت ہے اس میں. انہوں نے فرمایا ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد. اپنی بات سے میں نے حضور کی تعریف نہیں کی، مگر حضور کی تعریف کر کے میں نے اپنی بات کی تعریف کر لی، اپنی بات کو قابل تعریف بنا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑے سے کمالات علمی کا ذکر ہم کر سن رہے تھے، اور پرسوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا اور آپ کی جوانی کا کوئی تذکرہ آیا تھا. طبیعت یہ چاہتی تھی کہ اگر صحت ساتھ دے تو ہو سکتا ہے آ جائے. دیکھو اللہ مالک اب کیا کر سکتے، جتنا آ گیا آگے آ گیا. ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. اب آ رہی کیا پوچھو آواز؟ اب آ رہی ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ، چونکہ آواز اب تو گونج رہی ہے. اپنی باتیں نہ کرو تو سنائی دے گی. چاہے دینی بات ہو چاہے دنیا کی بات ہو، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، بڑے تجربے کار لوگوں سے، کہ عورت وہ واحد قسم ہے انسانوں کی جو ایک ساتھ بولتی ہے اور ایک ساتھ سنتی ہے. مردوں میں یہ ہے کہ بولیں گے تو سنتے رہیں، مطلب جب بولتے ہیں جب سنتے نہیں، جب سنتے ہیں تو جب بولتے نہیں ٹھہرتے ہیں. ان کے ماشاءاللہ حواس بہت طاقتور ہوتے ہیں اور بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، تو وہ بولتے بھی ایک ساتھ ہیں سنتے بھی ایک ساتھ ہیں، تو ان کو ذرا بہت ہی لاؤڈ چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے دوستو کمالات عملی جو ہیں تھوڑا ان کا تذکرہ ہو جاتا، آپ کے اخلاق کا بیان ہو جاتا، آپ کی سیرت مبارکہ کے کچھ حصے آ جاتے، اور یقیناً آئے ہوں گے ربیع الاول کے مبارک موقع پر، دوسرے موقعوں پر ہمارے علماء کرام خطبہ ماشاءاللہ اپنے اپنے جمعہ کے خطبوں میں بھی اور اس کے علاوہ دیگر پروگراموں کے ذریعے سے بھی امت مسلمہ میں اس شعور کو بیدار کرتے ہیں اور اس کا مذاکرہ کرتے ہیں. اور ویسے تو یہ سال بھر ہونا چاہیے، اس کو ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک ایسی شخصیت نہیں ہے کہ سال میں ایک دو مرتبہ کا تذکرہ بس ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو زندگی بھر کا ہے اور ہر وقت کا ہے، سال کے 12 مہینے کا ہے. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آمد کا، اپنی دنیا میں تشریف آوری کا جو شکریہ ادا کرتے تھے وہ سال کے 12 مہینے ادا کرتے تھے. اب امت ہے، امت کو صرف ایک مہینہ چاہیے سال میں. آپ بولیں گے کہ سال کے 12 مہینے کیا کرتے تھے، آپ کس طرح ادا کرتے تھے؟ ہم سب کو پتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ دوشنبے کو یعنی پیر کو یعنی منڈے کو کیوں روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں، ذالک الیوم الذی ولدت، یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں. جب خود حضور اپنے اس پیدا ہونے کا شکریہ روزے سے رکھتے تھے، چونکہ آپ کو خود پتا ہے کہ آپ کتنی بڑی نعمت ہیں ساری کائنات کے لیے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، فرشتوں کے لیے، نباتات کے لیے، جمادات کے لیے، حیوانات کے لیے، عالم علوی کے لیے، عالم سفلی کے لیے، عالم ارواح کے لیے، عالم عقول کے لیے، عالم ناسوت کے لیے، جبروت کے لیے، ملکوت کے لیے، ہاہوت کے لیے، سب کے لیے نعمت ہیں آپ، اور بہت عظیم نعمت ہیں اور نعمتوں کا مرکز ہیں، جامع النعم ہیں. اس لیے آپ خود بھی اس کا شکریہ ادا کرتے تھے اور کرنا چاہیے امت کو بھی. اور چونکہ اچھی عظیم چیز تھی کہ امت کو اندازہ کرنا مشکل تھا کہ کیسے شکریہ ادا کرنا، تو بتا دیا کہ اس کے شکریہ کا طریقہ یہ ہے کہ روزہ رکھو اور ہر پیر کا رکھو. ہمارے اندر محبت کے بڑے عجیب انداز ہیں، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہماری محبت چھپے اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم کسی مصیبت میں اپنے کو ڈالیں، تو ہم ہر پیر کا تو روزہ رکھ سکتے نہیں، تو ہم نے ربیع الاول کو خاص کیا ہوا ہے. جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو پھر ہم جلسے کرتے ہیں اور پھر حضور کے تذکرے کرتے ہیں. ربیع الاول میں بھی کر لیا کرو تو دوسرے مہینوں میں بھی کر لیا کرو. تذکروں کے ذریعے سے بھی حضور کی محبت کا اظہار ہو, روزے کے ذریعے سے بھی حضور کی محبت کا اظہار ہو. مسنون طریقہ حضور نے بتا دیا کہ سنت طریقہ کیا ہے اس کا. اب بقیہ سیرت مبارکہ یہ تو یہ ہے کہ ہماری زندگی ہے, اس وجہ سے اس کی ضرورت ہر وقت پڑے گی, ہر موقع پر پڑے گی. تو میرے دوستو سب سے پہلی بات جو کل عرض کی گئی تھی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل شدہ جو نازل ہوا علم, اس علم کے مقام اور اس کی عظمت اور اس کی اہمیت ہمارے دل میں آ جائے, اس کو ہم پہچان لیں کہ حضور کو جو علم دیا گیا تھا اس کی شان کیا تھی. یہ مطلب تھا کل کے میرے موضوع کا. اصل میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا, دنیا کی تعلیم کی بے اہمیتی یا اس کی بے وقعتی یا بے ضرورتی کو یا اس کے فضول ہونے کو نہیں بتانا چاہ رہا تھا, مگر دین کے علم کے مقابلے میں, حضور کے علم کے مقابلے میں دنیا کے سارے علوم ایسے ہی ہیں جیسے بالکل فضول ہیں, اس کے مقابلے گویا کے فضول ہیں. ایک بہت بڑا ملینئر ہے, بلینئر ہے, اس کے مقابلے میں ایک آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا آدمی جو $5,000 کماتا ہے کیسے کمپیئر کرو گے آپ؟ جس کی آمدنی 1 million سے زیادہ کی ہے ایک مہینے میں, ایک وہ آدمی کی ہے جس کی آمدنی 5,000 کی ہے, تو 5,000 والے کو آپ یہ نہیں بول سکتے کہ وہ نے نہیں کما رہا, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. مگر ملین والے کے مقابلے میں کیا ہے؟ یہی بولیں گے کہ پور پرسن ہے, یہ بولیں گے کچھ بھی حیثیت نہیں ہے اس کی. آج مسلمان کے ذہن میں یہ نہیں رہا, بتاؤ کتنے افسوس کی بات ہے یہ. پورے دنیا کے علوم تمام شعبوں کے ایک ڈاٹ ہے, ایک نقطہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی شان اور عظمت کے مقابلے میں. وہ سمندر ہے, وہ بحر بے کراں ہے, اس کا کوئی ساحل نہیں ہے. اور یہ جتنا ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں, چاہے ہم امریکہ آ کے پڑھیں, اپنی جگہ جا کے پڑھیں, کسی لائن میں پڑھیں, سائنس کے کسی مقام پر پہنچیں, ٹیکنالوجی کے کسی مقام پر ہوں, آئی ٹی کے کسی بھی اونچے سے اونچے عہدے پر فائز ہوں, بڑے بڑے ہاسپٹل ہم نے بنائے ہوئے ہوں, اس کے بہت بڑے سی ایم بن چکے ہوں, اور ڈاکٹری ہم نے بہت کی ہوئی ہو, انجینئرنگ ہم نے بہت کی ہوئی ہو, بہت بڑے لائر ہوں اور بہت بڑے بزنس مین ہوں, ایم بی اے ہم نے 10 مرتبہ کیا ہو, کچھ بھی کر لیا ہو, ایک مسلمان کے دماغ میں دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے. اہمیت نہیں ہونا الگ چیز ہوتی ہے, اس کام کو اختیار کرنا الگ چیز ہوتی ہے. اختیار کرنا ہے مسلمان کو یہ سب چیزیں, لیکن اس کے مقابلے میں حضور کے علم کو جو ترجیح دینی ہے وہ الگ چیز ہے, بالکل وہ قابل ترجیح ہے. اس کو تو سیکھنا ہی سیکھنا ہے, اس کو تو ہماری اولاد کو بتانا ہی بتانا ہے. اس دنیا کو قرآن پاک میں متاع کہا گیا ہے, انما الحیات الدنیا متاع, دنیاوی زندگی متاع ہے. سنا ہوگا آپ نے متاع کے بارے میں. متاع اصل میں ڈکشنری کے اعتبار سے اس کپڑے کو کہتے ہیں جس سے کچن میں برتن پکڑے جاتے ہیں. آج کل تو گلوز آ گئے روئی کے, اس کے چلو وہی مانا لے لو. پہلے تو یہ ہے کہ جو کپڑا بالکل آخری مرحلے پہ جاتا تھا, بڑے کا چھوٹے کو پہنا دیے, چھوٹے کا اسے چھوٹے کو پہنا دیے, اس کے بعد وہ پھٹ گیا, پھر اس کے بعد وہ پھینکنے میں آنے لگا تو اس کو پکڑ کے توا پکڑ لیا, یہ تو کرتے تھے نا, اس کو لے کے برتن پکڑ لیا, یہی کرتے تھے. متا کو سمجھنے میں بڑی نزاکت ہے, متا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اس کپڑے کی جس سے کچن میں برتن پکڑے جاتے ہیں کوئی حیثیت نہیں ہوتی, مگر ضرورت ہوتی ہے. اس کے بغیر آپ برتن کو, گرم برتن کو پکڑ کے دیکھو, معلوم ہو جاتا ہے وہ اس کی حیثیت کیا ہے. بے حیثیت ہونے کے باوجود ضرورت والی چیز ہوتی ہے. اتنا بھی اگر ہماری سمجھ میں آ گیا تو بڑی بات ہے. ہم نے جو کچھ پڑھا لکھا یا پڑھتے لکھتے ہیں پری اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک, یہ متا ہے. یعنی اگر اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, مگر یہ بالکل بے حیثیت چیز ہے, اس کا کوئی مقام نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر حیثیت ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو اسی پہ ڈالتے, سب صحابہ کو یہی سکھاتے, صحابہ اپنے اولادوں کو یہی سکھاتے, اولیاء اللہ اپنے خود یہی, اولیاء اللہ جب ہی بنتے جب ان میں سے کوئی بہت بڑا سائنسداں ہوتا, بھئی بڑا سائنسداں اس واسطے بڑا اولیاء اللہ ہے, وہ اپنی اولادوں کو اس پہ ڈالتے، وہ اپنے مرشدین اور مسترشدین کو اس پہ ڈالتے. جس کو حضور نے اختیار فرمایا وہ اصل چیز ہے. یہ ہمارا ایمان ہونا ہے، اور ہے ہمارے ایمان کا حصہ، لیکن اس پہ پردے پڑ گئے ہیں. کسی نے یعنی ہم اپنا پردہ اٹھاتے نہیں ہیں ان چیزوں سے، اپنی فکر کو کام میں نہیں لاتے، اپنے عقیدے کو کام میں نہیں لاتے، اپنے ایمانی حرارت کو کام میں نہیں لاتے، ایمانی غیرت کو کام میں نہیں لاتے، اس لیے اس پہ پردے آ گئے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اصل علم ہے، چونکہ وہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا علم ہے. وہ اصل علم ہے چونکہ وہ انسان کی زندگی کے انجام سے ریلیٹڈ ہے. یہ علم ہماری زندگی کے انجام سے اینڈ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. دنیاوی علوم انسانی زندگی سے بحث نہیں کر سکتے. انسان اس دنیا کا ہے ہی نہیں، اس دنیا میں آیا ہے تھوڑے دن کے لیے. انسان اس دنیا کا نہیں ہوتا، یہاں تھوڑے دن کے لیے آیا ہے. یہ ایلین ہی ہے ایک اعتبار سے. اس لیے یہ علوم اس سے بحث نہیں کرتے، ڈسکس نہیں کرتے اس کے بارے میں. انسان کی زندگی کیا ہے، اس کی زندگی کا انجام کیا ہے، اس کے بنانے والے نے اس کے بارے میں کیا پلان کیا ہے، کیسے اس کو ڈیزائن کیا ہے، کیا منصوبہ ہے اس کے خالق اور مالک کا، کیا انجام ہے ہماری زندگی، اسے کہاں بحث ہوتی ہے. تو علم وہ ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہو کہ تجھے تیرا خالق کیسا ہے، کون ہے، تیرا خالق کیا چاہتا ہے، اس کا کیا منشا، کیا پلان منصوبہ ہے. تمہارا خالق و مالک اور قادر جو تم پر پوری طرح کنٹرول رکھتا ہے اور ہمیشہ رکھتا ہے اور ہمیشہ رکھے گا. مخلوق پر سے خالق کا کنٹرول کبھی ختم نہیں ہوتا. مخلوق خالق کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، قائم نہیں رہ سکتی. مخلوق وہ موضوع دوسرا ہے، لیکن تھوڑا سا میں اس کو چھیڑنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ جس مضمون کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں اس کو پکڑنے میں مدد ملے گی. ہمارے دماغ کے اندر، ہمارے خیال میں کوئی چیز جیسے رہتی ہے کہ وہ ہمارے خیال اور دھیان سے ہی قائم ہے. آپ سوچئے، بیٹھے بیٹھے گھر کو سوچئے، گاڑی کو سوچئے، بچوں کو سوچئے. اب وہ سوچ جو ہے گاڑی کی، بچوں کی، کب تک ہے؟ جب تک آپ سوچ رہے. مخلوق کا خالق کے ساتھ ایسا ہی تعلق ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ خالق کا خالی خیال ہے. یہ ہمارے خیال کو مثال بنایا گیا ہے مخلوق کے قیام اور ٹھہراؤ کو سمجھانے کی، ورنہ مخلوق اپنے خالق کے محتاج ہوتی ہے اپنے ہونے میں، اپنے قائم رہنے میں، اپنے وجود میں، اپنی صفات میں، اپنے اثرات میں. ٹوٹلی ڈیپینڈ ہوتی ہے، 100% ہر وقت کے لیے ڈیپینڈ ہوتی ہے. اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، نہ یہاں، نہ قبر میں، نہ آخرت میں، نہ جنت میں، نہ جہنم میں، جہاں کہیں ہوگی. مخلوق اپنے خالق کے بغیر نہیں ہوتی. تو اس کا کیا منصوبہ ہے اس مخلوق کے ساتھ؟ کس سے وہ راضی ہوتا ہے، کس سے وہ ناراض ہوتا ہے؟ یہ علم جو ہے نا آسمان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. اس کی تفصیلات کا نام علم نبوی ہے، اس کی تفصیلات کا نام علم قرآن ہے، اس کی تفصیلات کا نام علم حدیث ہے. اسی سے یہ بھی سمجھ لیجیے آپ کہ اس کی تفصیلات کا نام علم نبوی ہے. ان تفصیلات کو بتانے والے الفاظ جو ہیں وہ اس کے ذریعہ ہیں حفاظت کا. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل ہمارے پاس ماشاءاللہ، ابھی مولانا نے بھی ذکر کیا حافظوں کا، حافظ بننے کا. حافظ بنانا بڑی بات ہے، اس کا بہت ہونا بھی چاہیے شوق، اور ہو بھی گیا لوگوں کو. لیکن حافظ کو محفوظ بنانے کے واسطے علم چاہیے. حافظ محفوظ نہیں ہوتا، اس کو کیا معلوم کیا ہے اس میں. ہمیں بھی تو بہت سے سورے یاد ہیں، کسی کو والفجر یاد ہے، کسی کو والضحا یاد ہے، کسی کو والتین والزیتون یاد ہے، کسی کو والعادیات ضبحا یاد ہے. کیا مطلب ہے اس کا، کیا بات ہے اس میں؟ ہمیں تھوڑا یاد ہے تو اس کا ہمیں پتا نہیں، حافظ کو پورا یاد ہے اس کا بھی اسے کچھ پتا نہیں. ایک فضیلت اپنی جگہ ہے اس کی، لیکن اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنے بچوں کو مفتی بناؤ، اپنے بچوں کو دین کا داعی بناؤ. اور بتاؤ، تہدی سے نعمت کے ذکر کر دوں کہ الحمدللہ تعالیٰ جو اولاد اللہ نے ہمیں دی ہے وہ صرف حافظ نہیں ہے، سب عالم ہیں، سب مفتی ہیں. دو مفتی ہمارے تبھی ماشاءاللہ آن لائن پہ یہاں پہ پڑھاتے بھی ہیں.
عالم بنانا اصل ہے، اور عالم اتنے اس ملک میں اصل میں دین کی خدمت عالموں سے ہوگی، عالم ہوں گے اور ہر جگہ اویلیبل ہوں گے تو پھر دین کی کوئی حفاظت ہو سکے گی، اور بغیر عالم کے دین کی حفاظت نہیں ہوتی، یاد رکھ لو. بغیر عالم کے قرآن اور حدیث سے آدمی گمراہ ہوتا ہے، یہ تک لکھا ہوا ہے کتابوں میں اور یہ تجربہ ہے. عالم صحیح بتائے گا کہ اس کا یہ امپلیمنٹ ہے، اس کے انطباقی یہ شکل ہے، اس کا یہ مفہوم ہے، اس کا یہ مطلب ہے. وہ ایک محنت ہے، وہ اصل میں اس کے پیچھے بہت کام ہے، اس کے اندر بڑی ڈیٹیلز ہیں، اس کے ڈیپتھ میں جانے کے لیے بہت جدوجہد چاہیے، بہت صلاحیت چاہیے ہوتی ہے، چونکہ وہ اللہ کا علم ہے، وہ حضور پر نازل ہوا ہے. اتنی سے تو معمولی چیز تھوڑی ہے، کوئی بیٹھے بیٹھے چھوٹے 11-12 سال کے بچے کو سب آ جائیں گے، نہیں آتا ہو. زندگیاں لگانی پڑتی ہے تب کہیں جا کے اس سے مناسبت ہوتی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو علم عطا فرمایا تھا، ہماری ذمہ داری یہ ہے، حضور کی سیرت کے حصے میں سے یہ بات ہے، گویا کل کی بات کو جوڑ رہا ہوں میں تھوڑا سا، اس میں سے یہ بات ہے کہ حضور کے علم کی اہمیت ہر مسلمان کے دل میں آ جائے، اور یہ کم سے کم درجہ ہے کہ دنیاوی علوم کے مقابلے میں اس کو فوقیت اور برتری ہو کہ وہ بڑا ہے، وہ زیادہ نفع والا ہے، وہ زیادہ ضروری ہے، وہ زیادہ کام کا ہے، وہ زیادہ اہم ہے، وہ زیادہ مفید ہے، ورنہ ایمان ہی نہیں ہے. پھر آج کے موضوع میں تھوڑی یہ بات میں آپ سے عرض کروں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عملی کمالات تھے، علم کیسا تھا تھوڑا سا اس کا ہم نے ذکر کیا، عمل کیسا تھا آپ کا، اور عملی کمالات کی نوعیت کیسی عجیب و غریب تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جس چیز کو آپ نے بتایا اس چیز کو آپ نے کیا، جو چیز اچھی ہونے کی حیثیت سے متعارف کرائی اس کو آپ عملاً انجام دیتے تھے، اور عملاً انجام ایسے نہیں دیتے تھے کہ ایک آدھ مرتبہ کر دیا، آپ کی وہ عادت تھی، آپ کی وہ صفت تھی، آپ کی وہ کوالٹی تھی، اس سے آپ ہٹ ہی نہیں سکتے تھے، اور اس کے مقام صدق سے بھی بہت آگے ہوتے تھے آپ. ہر عمل کا مقام صدق اس کو بولتے کہ جس میں پورا ملکہ ہو جائے، پوری مہارت ہو جائے، اس کو مقام صدق کہتے ہیں. ایک بچہ ٹائپنگ سیکھتا ہے، ٹائپ کرتا ہے، تو شروع میں جو بات ہوتی ہے وہ لرننگ پروسیس ہے، لیکن ہوتے 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 جو کمپیوٹر کے ماہر ہو جاتے ہیں، ٹائپنگ کے ماہر ہو جاتے ہیں، آپ ان کو دیکھیے دنیا جہان کی باتیں بھی کر رہے ہیں، ادھر ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن انگلیاں ان کی ایسا چلتی ہیں اور 90 ورڈ ایک ایک منٹ کے اندر اس سے بھی زیادہ ایسے مار لیتے ہیں کہ آدمی حیرت میں رہ جاتا ہے. اور ایک غلطی اس میں نہیں ہے، نئے آدمی کو پورا انہیں دیکھ دیکھ کے بھی بتائے گا 10 غلطیاں اس میں نکلتی ہیں. تو وہ جو ملکہ ہوتا ہے ٹائپنگ کا، وہ جو ملکہ ہوتا ہے ڈرائیونگ کا، وہ جو ملکہ ہوتا ہے اپنے اپنے فن کا، اس ملکے کو صدق کہتے ہیں. اصل میں عملی اعتبار سے بھی یہ صدق چاہیے ہوتا ہے، اور نبی صدق سے بہت آگے ہوتے ہیں، کیونکہ صدق کے مقام پر صدیق ہوتے ہیں. ابوبکر صدیق وہی مراد، وہ امام الصدیقین ہیں، وہ صدیقوں کے امام ہیں آپ. یہ مطلب نہیں کہ دوسرے صحابہ صدیق نہیں تھے، دوسرے صحابہ بھی صدیق تھے، لیکن ان صدیقوں کے امام ابوبکر صدیق تھے. ابوبکر کا بہت بڑا مقام تھا، بہت بڑا مقام تھا. حضرت ابوبکر کے مقام کو بھی ناپنا تولنا ایسا ہی مشکل ہے جیسے نبی کے مقام کو ناپنا تولنا مشکل ہے، چونکہ نبی انبیاء کے معاملے میں ہے صرف، اور حضرت ابوبکر صدیق افضل الخلق بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین مخلوق ہیں. حضرت صدیق اکبر کے بارے میں ایک ہی جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بھاری ہے کہ آپ اس کو سوچتے رہ جائیں گے، اندازہ نہیں کریں گے. فرمایا کہ ما سب اللہ فی صدری سببتہ فی صدری ابی بکر، اللہ نے میرے سینے میں جو کچھ انڈیلا تھا میں نے ابو بکر کے سینے میں وہ انڈیل دیا. اندازہ فرمائیے کیا بات کہی ہے سرکار نے، جو اللہ نے میرے قلب میں اتارا تھا انڈیلا ہے وہ میں نے ابو بکر کے سینے میں انڈیل دیا. جتنے انہیں مجھ پر احسان کیا تھا سب کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، سوائے ابو بکر کے، کہ اس کا بدلہ کل قیامت میں اللہ ہی چکائے گا. مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی تھی تو فرمایا سارے گھروں کو، ساری جھوپڑیوں کو، سارے خوخات کہتے ہیں ان کو، خوخا کہتے ہیں چھوٹے سے مکان کو، چھوٹے سے جھوپڑے کو، فرمایا کہ ان سارے جھوپڑوں کو ختم کر دو، مکان مسجد نبوی کو توسیع کر دو، الا خوخات ابی بکر، مگر ابو بکر کے جھوپڑے کو ہاتھ مت لگانا. آج تک خوخت و ابی بکر مسجد نبوی میں بنا ہوا ہے. جو حج کو جاتے ہیں ان کو جن کو پتا ہے ان کو پتا ہے, جن کو پتا نہیں ہے. اب بالکل ریاض الجنہ کے بالکل سیدھ میں اس کی اکراس در سمجھ لیجئے دوسرے حصے میں خوخت و ابی بکر لکھا ہوا ملے گا آپ کو. اس حصے کو ان لوگوں نے بھی ماشاءاللہ سعودی حکمرانوں نے بھی ویسے ہی رکھا ہوا ہے, ایز اٹ از ہے. وہ خوخت صدیق اکبر کا بڑا مقام تھا. تو صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے اوصاف ایمانی کے اندر مقام صدق پر ہوتا ہے. سارے صحابہ مقام صدق پر تھے لیکن صدیق اکبر امام و صدیقین تھے. اور کوئی صدیق ہو یا کچھ اور ہو, نبی کے کسی نبی کے مقام کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے. جیسے اور انبیاء کے مقام کے ساتھ کسی صحابی کا نہیں ہے, ایسے حضور کے مقام کے ساتھ دوسرے انبیاء کا بھی کوئی وہ نہیں ہے. وہ امام الانبیاء تھے, آپ سردار الانبیاء تھے, سید الانبیاء ہیں آپ, امام الانبیاء ہیں آپ, سید الاولین والآخرین ہیں آپ, ساقی کوثر ہیں آپ, شافع محشر ہیں آپ, صاحب لواء الحمد ہیں آپ, صاحب المقام المحمود ہیں آپ, صاحب المعراج والبراق ہیں آپ, سید ولد آدم ہیں آپ. اللہ پاک نے عجیب شان بنائی, عجیب مقام آپ کا بلند فرمایا ہے. ورفعنا لک ذکرک, اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. حضور نے پوچھا کہ میرے ذکر کو بلند کرنے سے کیا مراد ہے, فرمایا کہ اذا ذکرت ذکرتا, جب میری یاد کی جائے گی تمہاری بھی یاد کی جائے گی, جب میرا ذکر کیا جائے گا تمہارا بھی ذکر کیا جائے گا, جب اذان میں میرے لیے کلمات کہے جائیں گے تو تمہارے لیے بھی کلمات کہے جائیں گے. کلمہ مکمل نہیں ہوگا جب تک میرے ساتھ تمہارا جوڑ نہیں بیٹھے گا. جب لا الہ الا اللہ کہا جائے گا, جب محمد رسول اللہ کہا جائے گا. اذا ذکرت ذکرتا, بہت عظمت ہے سرکار کو, بہت بڑا بڑی شان ہے. تو جیسے سرکار کی ذات کی عظمت اور شان اور مقام ہے, ایسے ان کی بات ہے, ایسے ان کا علم ہے, ایسے ان کی سیرت ہے, ایسے ان کی عادتیں ہیں, ایسے ان کی ادائیں ہیں, ایسے ان کے کام ہیں, ایسے ان کی تعلیمات ہیں, ایسے ان کی پاکیزہ دی ہوئی زندگی ہے, ایسے ان کی ثقافت اور تہذیب ہے, ایسے ان کا دیا ہوا تمدن ہے. سب چیزیں سرکار کی سب سے اعلیٰ و اشرف ہیں, سب سے اونچی ہیں. ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے عقیدہ بھی رکھتے ہیں, رکھنا ہے. اور یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت بھی ہے. آہستہ آہستہ ہر کوئی اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر آ رہا ہے. آج سائنس بھی اس کو تسلیم کرانے پہ ہی تلی ہوئی ہے. سائنس نے کبھی اسلام کا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار نہیں کیا ہے. اس کا کام ہی حضور کی خدمت کرنے کا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ رہتی دنیا تک لوگوں کو یہ ثابت کرے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے کہ ایک بات سب سے افضل و اشرف ہے, سب سے اعلیٰ ہے. جس کام کو آپ نے کیا اس کی کوئی مثال نہیں ہے, ہائی لیول کی ہے سب سے. ہر چیز میں آپ نے جو نمونہ دیا وہ ہائی لیول کا ہے. اور یہ ہائی لیول ہر انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دینا چاہتے ہیں, غریب ہو کہ امیر ہو. یہ خصوصیت ہے سرکار کی, پڑھا لکھا ہو کہ بے پڑھا لکھا ہو, دیہاتی ہو کہ شہری ہو, حاکم ہو کہ محکوم ہو, تاجر ہو کہ مستاجر ہو, سب لوٹ لو یہاں سے. مطلب میری امت ہے, ان کو بڑے بڑے درجات مل جائیں, کوئی محروم نہ رہے. چاہے وہ روم کے صہیب ہوں, چاہے وہ حبشے کے بلال ہوں, چاہے وہ فارس کہ سلمان ہو, کوئی ہو, چلو تم بھی آگے بڑھو, تم بھی آگے بڑھو. اور ایسا بڑھایا, ایسا بڑھایا, آگے ایسا بڑھایا کہ جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے چلنے کے قدموں کی آواز سنی, قدموں کی آواز سنی. آپ بلال میں نے تمہاری آواز جنت میں سنی, تمہارے چلنے کی, کیا کرتے ہو تم, ایسا اونچا کیا. جو لوگ اس زمانے کو تھوڑا سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ قریش اور قریش کے سردار اور ادھر غلام لوگ جو خریدے بیچے جاتے تھے, پھر وہ بھی ادھر سے ادھر سے حبشے سے آئے ہوئے, ان کی کیا حیثیت تھی. لیکن حضرت بلال کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فرمایا کرتے تھے, ہمارے سردار بلال فرمایا, سید کا لفظ استعمال کرتے تھے. آج لوگ بولتے حضور کے لیے سید بولنا نہیں بولنا, عجیب لوگ ہیں. حضرت بلال کو حضرت عمر سید بولتے تھے, حضور کو سید نہیں بولا جائے گا تو کس کو بولا جائے گا بھائی. بولے اللہ سید ہوتا ہے, اب کون منع کر رہا ہے اللہ سید نہیں ہوتا. اللہ سید ہے, سرکار بھی سید ہے, بڑا آدمی سید ہوتا ہے. سیدنا بلال کہا کرتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال تھے میرے دوستو, کمال علمی جو آپ کا تھا, ہمارے کمال علمی کے ساتھ جو کمال عملی تھا, کمال اخلاقی تھا, کمال تربیتی تھا, ایک عجیب انداز تھا. ہر چیز میں آپ نے نہ صرف کر کے بتایا بلکہ اس کے مطابق آدمیوں کو بنایا, اس کے مطابق تربیت فرمائی. چونکہ یہ آپ کی وظائف میں سے یہ بات تھی, وہ یوزکیہم, آپ اس کی تربیت فرما دیں. آپ صحابہ کی تربیت کریں گے، لوگوں کو ڈھالیں گے اس علم پر عمل کے مطابق، اس علم پر عمل کر کے بتائیں گے پریکٹیکلی، اور اس پریکٹیکل کو پھر لوگوں میں پریکٹیکلی کریں گے، خالی تھیوری میں نہیں ڈالیں گے. یہ بہت بڑا فن ہے. یہ ایک یہ ہے کہ خود آدمی جانتا ہے، خود اس نے پریکٹس کی ہوئی ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ اس نے اس تھیوری کو لوگوں کو بتایا کہ یہ چیز ایسی ہے ایسی ایسی نہیں، اس کے بعد یہ ہے کہ دوسروں کو بتایا، ان کا علم بنایا، اس کے مطابق ان کا عمل بنا کے ان کی تربیت کی، اور ہر چیز میں حضور نے کی، ہر پہلو سے کی. ایک چھوٹی سی مسجد تھی مسجد نبوی حضور کے زمانے میں، کھجور کے پتوں کا چھپر تھا، جب بارش ہوتی تھی تو پانی اس میں سے ٹپکتا تھا، اور نیچے فرش پہ کوئی کارپیٹ وارپیٹ نہیں تھا، اور فلور میں پتھر بھی بچھا ہوا نہیں تھا، جیسے اپنے انڈیا پاکستان میں پتھر بچھا لیتے نا چکنے اکنے اچھے، اور کارپیٹ تو تھا ہی نہیں. کارپیٹ تو آج کل کی دین ہے، جانماز تو آج کل کی دین ہے. جس وقت جانماز شروع ہوئے تو بہت علماء میں یہ بات مذاکرے میں بحث میں آئی کہ نماز اس پہ ہوتی کہ نہیں ہوتی، پتا ہے آپ کو؟ کیونکہ نماز تو زمین پہ پڑھنے کی ہے، سجدے کی حقیقت ہے وضع الجبہتی علی الارض، زمین پر پیشانی کو رکھنا یہ سجدے کی تعریف ہے. اب یہ اس میں مسلے پہ کارپیٹ پہ سر رکھنے والا زمین پہ رکھا کیا نہیں رکھا، اس پہ بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہوئی ہیں. پہلے امام ابو حنیفہ کو اللہ نے امام بنایا تھا، جب امام ابو حنیفہ کے پاس اس کا سوال آیا تو انہوں نے ایک ہی بات میں جواب دے دیا، انہوں نے فرمایا کہ گھاس پہ نماز پڑھے تو ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ فرمایا ہوتی ہے. فرمایا یہ کارپیٹ وہی ہے اور کیا ہے، وہ اگا ہوا ڈائریکٹ گھاس ہے، یہ نکلا ہوا زمین سے بنایا ہوا گھاس ہے، یہ تو کیا ہے، زمین سے نکلا ہوا گھاس تو ہے اور کیا ہے. جب کہیں جا کے لوگوں کو تسلی ہوئی کہ ہاں بھائی کارپیٹ پہ نماز ہو جاتی ہے، انہیں نماز پہلے کارپیٹ وارپیٹ پہ نہیں پڑی جاتی، زمین پہ پڑی جاتی تھی، اور زمین پہ پڑنے کا لطف ہی الگ ہے. اور جب زمین پہ آدمی سر رکھے اور اس میں پیشانی کو اس کے مٹی لگ جائے، ناک کو اس کے مٹی لگ جائے، تو پھر اس پر تھوڑا سجدے کی حقیقت کا انکشاف بھی ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اپنے کو ذلیل کر دینا، اپنے کو چھوٹا کر دینا، اپنے سب سے اشرف اور افضل ترین چہرے کو، پیشانی اور ناک کو اللہ کے لیے زمین پہ رکھ کے رگڑ دینا. حضرت افلا ایک صحابی ہیں، ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں اور سجدے کی جگہ پر مٹی لگ جا رہی تھی، کچرا بہت ہو گیا تھا تو ہٹا رہے تھے، حضور نے دیکھ لیا، فرمایا یا افلاح ترب ترب، یا افلاح ترب ترب کہتے ہیں مٹی لگنے دے، افلاح مٹی لگنے دے پیشانی کو. ارے تو یہی تو ہے کام کی چیز، یہی تو کر رہا ہے تو اصل میں. اسی عاجزی کا تو اظہار کرنا ہے کہ پروردگار میں آپ کے سامنے بالکل مٹی ہوں، کچھ نہیں ہوں. عاجزی کی حد کر دینا، اپنے آپ کو چھوٹا بنانے اور اپنے کو اللہ کے سامنے ذلیل کرنے کی حد کر دینے کا نام سجدہ کرنا ہے. ہمارے بس میں نہیں ہے، ورنہ ہم زمین میں جا کے آتے اندر. آخر میں یہی ہو سکتا، آخر لمٹ ہماری یہ ہے کہ ہم زمین پہ سر رکھ دے سکتے ہیں، ورنہ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم زمین کے اندر دھس جاتے یہ بتانے کے لیے کہ پروردگار بس آپ ہی اصل ہیں، ہم کچھ نہیں. آئی ایم نتھنگ، آئی ایم نتھنگ کا کانسیپٹ ڈیولپ کرنے کے لیے سجدہ ہے، آئی ایم نتھنگ کا اظہار کرنے کے لیے سجدہ ہے، نماز ہے. اللہ ہی سب کچھ ہے بتانے کے لیے نماز ہے. ہم ساری مخلوق لا کی جگہ پر ہوتے ہیں، اللہ کی جگہ پر تو وہی ہے بس. ساری مخلوق کس کی جگہ پر ہے؟ لا کی جگہ پر ہے، نو. اور آپ اپنا تجزیہ کر کے دیکھیں تو آپ کو نو ہی ملے گا. ہماری کیا چیز ہماری اپنی ہے؟ یہ ہاتھ ہمارا ہے، آپ نے خریدا ہے، آپ نے بنایا ہے، آپ کے باپ نے بنایا ہے. یہ پیر ہمارے ہیں، ہم نے خریدے ہیں، ہم نے بنائے ہیں. اس میں گوشت ہمارا ہے، ہم نے گوشت بنایا ہو، ہم نے گوشت خریدا ہو. یہ کھال بنائی ہم نے، یہ بال بنائے ہم نے، یہ ناخن. کون سی چیز ہے جو آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ ہیں وہاں پہ کچھ؟ یو آر نتھنگ، آئی ایم نتھنگ. لا میں یہی سبق ہے، اصل میں لا الہ الا اللہ کے لا میں یہی سبق ہے. نماز میں اسی لا الہ لا کو ثابت کرنا ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا ترب یا افلاح، افلاح مٹی لگنے دے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسجد نبوی جو ہے نا، ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اس کی زمین مٹی کی تھی، اس پہ فرش بھی نہیں تھا، بھیگ جاتی تھی تو کیچڑ ہو جاتا تھا، اسی میں نمازیں پڑھی جاتی تھی، سرکار بھی اسی میں نماز پڑھتے تھے. کھجور کے پتوں کا چھپر تھا، وہ کھجور ہی کی لکڑیاں نیچے لگی ہوئی تھیں اور اس کے اوپر پتے بچھا دیے گئے تھے. مگر عجیب چیز تھی صاحب، وہ ایک ایسا دربار تھا کہ اگر بادشاہ ہی اعتبار سے دیکھیں گے تو بادشاہ تھے، عرب و عجم کے بادشاہ. مشرق و مغرب کے بادشاہ، شمال و جنوب کے بادشاہ، زمین و آسمان کے بادشاہ، جبرائیل امی خادمانہ حیثیت سے 25,000 مرتبہ سے زیادہ آ چکے ہیں وہاں پہ، فرشتوں کا مطاع، فرشتوں کا کمانڈر 25,000 مرتبہ سے زیادہ حاضر ہو چکے ہیں. باب جبرائیل تو بنا ہوا ہی آپ کو پتا ہے، جبرائیل کے آنے کا جو راستہ تھا. ایک بادشاہ کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے فوجوں کا انتظام ہو رہا ہے، کمانڈر مقرر کیے جا رہے ہیں، لشکریں ترتیب دیے جا رہے ہیں، فوج بنائی جا رہی ہے، فوج بھیجی جا رہی ہے، دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے، عدلیہ فوج کا پورا سسٹم اور نظام آپ کو مسجد نبوی کے اس چھوٹے سے چپل کے نیچے مل جائے. ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، اس نظر سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہائی کورٹ ملے گا، وہ سپریم کورٹ ملے گا. جج ہیں آپ، بحیثیت جج کے ہیں، فیصل ہیں آپ، بڑے بڑے مسئلے، چھوٹے مسئلے، ہر قسم کے فیصلے وہاں ہو رہے ہیں. مجرموں کو پکڑا جا رہا ہے، ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں، جس کو کوڑے مارنا ہے اس کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، جس کو سنسار کرنا ہے اس کو سنسار کیا جا رہا ہے، جس کے ہاتھ کاٹنے ہیں اس کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں. اچھا، جو فوج ہوگی، جو پولیس اور فوج کا نظام ہوتا ہے، عدلیہ کا جو نظام ہوتا ہے، وہ تعلیم کے نظام سے بالکل الگ ہوتا ہے نا، بالکل اپنے اسکولوں کا، تعلیموں کا نظام الگ. آپ تعلیمی اعتبار سے سوچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بہترین مدرسہ ہے، وہ انسٹیٹیوشن ہے. وہاں پہ بورڈنگ نظام ہے، بعد اب تک 80 صحابہ رہتے تھے نا وہاں پہ، ہمیشہ 80 صحابہ کرام اصحاب صفہ پہ رہا، اصحاب صفہ جن کو کہتے ہیں صفے پہ رہا کرتے تھے. اور حضور نے خود فرما انما بعثت معلما، میں تو بہترین معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں بھیجا ہی گیا ہوں معلم بنا کے. حضور نے فرمایا انما حصر کے لیے ہوتا ہے، یعنی میں بھیجا ہی گیا ہوں علم دینے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے تم کو. اور کیسا علم تھا، بڑے سے بڑا علم اور چھوٹے سے چھوٹا علم. یہ نہیں کہ جو پری اسکول کو پڑھائے گا وہ پروفیسری کو کہاں سے، اس کے پروفیسر کہاں سے بنائے گا، ویسا نہیں تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کی نوعیت ایسی عجیب و غریب ہے میرے دوستوں، کہ ایک مولوی سوچتے سوچتے ایک گھوم جاتا ہے، چکر میں آ جاتا ہے کہ کیا بولے کیا نہ بولے، کیا سوچے کیا نہ سوچے والے. ادھر نوعیت یہ ہے کہ قاعدہ پڑھانے کا کام، علیف با تا سے واقف کرانے کا کام، تجوید سے واقف کرانے کا کام، دعائیں یاد کرانے کا کام، جو ہم صباحی مسائی میں کرتے نا، وہ تک آپ کو ملیں گے. اور الا آخر ہی، اخیر سے اخیر تک جو سب سے ہائی لیول کی ٹیچنگ ہوتی ہے اصحاب طریقت اور اصحاب معرفت کے اعتبار سے، وہ تک آپ کو مسجد نبوی ملے گی. معلم کی حیثیت سے آپ دیکھیں گے تو آپ بہترین ٹیچر ہیں، وائز کی حیثیت سے دیکھیں گے تو آپ بہترین وائز ہیں، صوفی اور شیخ کی نسبت سے آپ دیکھیں گے تو آپ انتہائی اعلیٰ درجے کے شیخ اور صوفی ہیں. لوگ آ رہے ہیں، تربیت لے رہے ہیں، خانقاہ کا نظام بنا ہوا ہے، اجنا کراماتیں ظاہر ہو رہی ہیں، دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، پھونک کیا جا رہا ہے، کبھی پانی پڑھ کے دیا جا رہا ہے، کبھی کنکر پہ پڑھ کے دیا جا رہا ہے، کبھی لوہار کو پانی میں ڈالا جا رہا ہے، کبھی لکڑی کو جو ہے نا دے دیا جا رہا ہے کہ وہ تلوار بن جاتی ہے، کبھی ایک چھوٹی سی چھڑی کو دیا جاتا ہے کہ وہ لائٹ بن جاتی ہے. کراماتیں روزانہ صبح سے ہم ہوتی رہتی تھی وہاں. تو دو صحابی رات میں جا رہے ہیں، اندھیرا بہت زیادہ ہو گیا، آپ نے ان کے ہاتھ میں اچھا چھڑی دے دی کہ اس کو رکھ لینا اپنے ساتھ، اندھیرا بہت زیادہ ہے. جیسے ہی اندھیرا ہوا تو دونوں چالو ہو گئی، دونوں میں لائٹ. اور جب دونوں اپنے اپنے گھر کی طرف چلے تو دونوں کی طرف الگ الگ لائٹ، جب تک ساتھ چل رہے تھے جب تک ایک ساتھ لائٹ. میدان جنگ میں تلوار دے دی تو تلوار ہو گئی، لکڑی دے دی ہاتھ میں وہ تلوار ہو گئی، پیر ٹوٹ گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ان کو قریب بلایا، صحابی کو اپنا لعاب لگا لیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ یاد ہی نہیں ہے کہ ٹوٹا کہاں سے تھا، پیر ٹوٹا لوگ اٹھا کے لائے، بالکل اٹک گیا تھا. آپ نے اپنا لعاب مبارک لگایا تو وہ کہتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں کہ وہ ٹوٹا کہاں سے تھا. مشیخت کی مسند کو آپ دیکھیں گے تو ایک بہت بڑے اعلیٰ ترین شیخ اور بزرگ کی حیثیت سے، معلم کی حیثیت سے دیکھیں گے تو آپ بہترین ٹیچر اور فلاسفر کی اور پروفیسر کی حیثیت سے، اب وائس کی حیثیت سے دیکھیں گے تو خطیب بے بدل، ایسا فصیح و بلیغ کلام جس کی کوئی حد نہیں، ایک ایسا جملہ، ایک ایک جملے میں ہزاروں علوم پنہا ہے، ایک ایک بات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم قیامت تک لوگ نکالتے رہیں گے. میں نے کل ایک حدیث سنائی تھی آپ کو یاد ہوگی، خالی اس ایک حدیث پہ آپ غور کریں گے تو آپ کی حیرت کی کوئی حد نہیں رہے گی. آپ نے جو علامات قیامت بیان کی نا، جس میں نے کہا تھا ان من اشراط الساعة ان یرفع العلم ویثبت الجہل وتشرب الخمر ویظہر الزنا، یہ جو آپ نے کہا، علماء نے فرمایا کہ ساری انسانیت کا تمدن کس پر ہے پتا ہے؟ آدمی کی عقل صحیح ہو، آدمی کی عزت اور جان محفوظ ہو، اور اس کا مال محفوظ ہو، اور آدمی کا اپنا عمل اور اس کے اخلاق و عادات وہ صحیح ہو. یہی تو ہے ساری دنیا کی زندگی میں اور کیا ہے. لیکن آپ ان چار جملوں میں غور کریں گے تو ان چاروں پر حاوی آپ کا کلام ہے, ایک جملہ ہے, ایک ورڈ ہے خالی. علم نہیں رہے گا, جہالت غالب ہو جائے گی تو علم و عمل دونوں برباد ہو گئے. اور جہالت جب غالب ہو جائے گی تو جہالت تو سب کی اماں ہے ساری برائیوں کی, وہ تو ام الخبائث ہے, یعنی شراب تو ام الخبائث ہے, وہ تو خالی ایک سائڈ کے خبائث کی اماں ہے, وہ جہالت تو بے شمار سائڈوں کی اماں ہے وہ. اور پھر یہ ہے کہ جیسے ہی شراب عام ہو جائے گی, پی جانے لگے گی, تو عقل صحیح نہیں رہے گی. زنا عام ہو جائے گا تو لوگوں کا نسب نہیں رہے گا اور عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی. ایک جملہ ہے, دیکھیے آپ, لیکن علوم کی کوئی حد نہیں رہتی. انما الاعمال بالنیات, آپ نے ایک بات فرما دی جیسے بچوں کو یاد کراتے ہیں, ہمیں بھی سب کو یاد ہوتا ہے. کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر کہ اس میں کیا کیا علوم ہیں, پوری کی پوری کتابیں ہیں علماء کی کہ اس کے اندر کیا کیا علوم. ہم نے اپنے استاد سے جب یہ حدیث پڑھی تھی تو 7 دن لگے تھے. ایک حدیث ہم بھی پڑھتے ہیں, ایک حدیث ہم بھی اپنے بچوں کو یاد کراتے ہیں, ہم بھی ٹرانسلیشن میں پڑھ لیتے ہیں انما الاعمال بالنیات. ایک ہمارے پاس مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے, مدرسے میں جب ہمیں پڑھائی گئی 60 منٹ کا پیریڈ, اور اس پر مولانا صاحب نے ہمارے اس حدیث پر 7 دن پورا ایک ہفتہ بات کی تھی. اب لوگ کیا تھی ہوں گی وہ بات, میں کہاں سے سنا سکتا ہوں اس میں سے, اس کا 1/10 نہیں سنا سکتا آپ کو کہ بھائی آپ نے کیا سنا تھا اپنے استاد سے. اور ہے اس میں, اور ہمارے علماء کا یہ کمال ہوتا ہے کہ نکال کے بتاتے کہ دیکھو اس میں یہ ہے ایسا, کیونکہ قرآن حدیث میں نکالنے کی بات ہے, اصل ہے ہمیں نہیں دکھ رہا. ایک عورت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور اس نے ایک مسئلہ پوچھا. اس نے کہا کہ میں نے قرآن شریف میں کہیں دیکھا نہیں ہے یہ مسئلہ. تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ ہے قرآن شریف میں لیکن آپ کو دکھا نہیں ہے, وہ نکالنا پڑتا ہے, ہوتا سب کچھ ہے وہاں پہ. فرمایا کہ یہ آپ سمجھا دیں گے مجھے؟ فرمایا کہ ہاں. فرمایا کہ جو حضور تم کو دے دیں وہ تم لے لو, یہ ہے قرآن میں؟ کہنے لیں گے ہاں ہے. کہنے لیں گے یہ تم کو حضور نے دیا ہے؟ کہنے لیں گے ہاں. تو یہ قرآن میں ہوا نہیں ہوا؟ ایسے سمجھایا. بہت سے مسائل قرآن اور حدیث میں لفظوں میں نہیں ہوتے, نکالنے پڑتے ہیں. کل ہمارے ساتھ ہمارے دوست احباب بیٹھے ہوئے تھے, بات کر رہے تھے, بات بات پہ یہ پوچھ رہے تھے کہ قرآن میں ہے کیا, یہ حدیث میں ہے کیا, یہ حدیث ہے کیا. اب میں نے ان سے کہا نہیں, لیکن بہت سی باتیں حدیث میں نہیں ہوتی, بہت سی باتیں حدیث قرآن پاک میں نہیں ہوتی, ہوتی ہیں دکھتی نہیں ہیں. وہ ایک نکالنے کا فن ہے کہ اس میں سے نکالنا پڑتا ہے کہ ہے کیسا اس میں یہ, اور کہاں سے نکل رہا ہے یہ, اور کیسے نکل رہا ہے یہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال تھا میرے دوستوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمال علم عملی میں اپنی ذات سے تمام صفات علیا اور اخلاق کریمہ سے متصف تھے, اور صحابہ کو متصف فرما دیتے تھے. اور عملی اعتبار سے ایک ایسی عجیب بات تھی میرے دوستوں کہ چھوٹے سے چھوٹی تعلیم سے لے کر بڑی سے بڑی تعلیم تک آپ مسجد نبوی میں فرمایا کرتے تھے, اور ہر صحابی کی نگرانی فرماتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی صحابہ کا ایک قول کا قول ہے, کسی کو کچھ بتا دیا, کسی کو کچھ, ویسا نہیں تھا, نگرانی کرتے تھے. ایک صحابی کو حضور نے فرمایا کہ جب سوتے ہو تو کیسے سوتے ہو, سونے کو تو عبادت بنانا ہوتا ہے, ایک عادت کے طور پر سو جانا ہے. ایک یہ کہ ایک 8 گھنٹے آدمی سوتا ہے, کیوں نہ اس کو ذخیرہ آخرت کرے. یعنی کہ ہاں ذخیرہ آخرت کرنا چاہیے کہ آخرت بن جائے گی 8 گھنٹے کی. 8 گھنٹے تک آخرت بنانے والا عمل تو بہت بڑی بات ہے. ہم لوگ اگر سونا سیکھ لینا ہماری آدھی زندگی سدھر جائے گی. ہمیں سونا نہیں آتا. ارے ہم امریکہ کے لوگ ہیں, ہمارے کو سونا نہیں آتا, ہمارے کو سکھانے کو ہے. میں واقعتاً آپ سے بتا رہا ہوں کہ ہمیں سونا نہیں آتا. حضور نے سکھایا ہے سونا, جس کو سونا کہتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ دیکھو اوندھے نہیں سونا, یہ جہنمی سوتے ہیں. اور اپن لوگ کیسے سوتے؟ یہ جہنمیوں کا سونا ہے. جس کے دو مطلب لکھے ہیں علماء نے, ایک تو مطلب یہ لکھا ہے کہ جہنمی جب پریشان ہو جائیں گے جہنم میں تو وہاں اوندھے پڑ جائیں گے, عاجز ہو کے مصیبتوں سے تنگ ہو کے اوندھے پڑ جائیں گے. تو بھائی ابھی سے کیوں پریکٹس کر رہے ہو؟ دوسرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کافروں کے سونے کی عادت ہوتی ہے, تم کو اس مشابہت سے بچنا چاہیے. ہمارے سونے میں بھی کافروں والا انداز نہیں ہے, کافر سوتا ہے ایسا اوندھا پڑ کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی کروٹ پہ سوتے تھے. بائیں کروٹ پہ سونا سنت کے خلاف نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چت سوتے تھے. چت سونا سنت ہے اور سیدھی کروٹ پہ سونا سنت ہے, اور بائیں کروٹ پہ سونا سنت کے خلاف نہیں ہے, اور اوندھا سونا سنت کے خلاف ہے. یہ ایک بہت بڑا فن ہے کہ کون سی چیز سنت میں نہیں ہے لیکن وہ سنت کے خلاف نہیں ہے. حضور بائیں کروٹ پہ نہیں سوتے تھے لیکن آپ نے بائیں کروٹ کو منع نہیں فرمایا ہے. سوتے تھے آپ دائیں کروٹ پہ، بائیں کو منع نہیں فرمایا، منع آپ نے اوندھے کو فرمایا ہے. پھر یہ ہے کہ آپ نے مغرب کے بعد سونے کو منع کیا، عشاء کے بعد جاگنے کو منع کیا، اور عصر کے بعد سونے کو فرمایا کہ اگر عصر کے بعد سونے والا پاگل ہو جائے تو کسی اور کو ملامت نہ کرے، اپنی ذات کو ملامت کرے. اب نکالیں گے یہ سائنسدان، دیکھو تھوڑے دن کے بعد آپ کو برابر بولیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بولیں گے کم وقت ہے، چھوڑیں گے نہیں آپ کو، کہ عصر کے بعد سونا نقصان دہ ہے. حضور نے فرما دیا، میں بتا رہا ہوں نا کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، عصر کے بعد نہیں سونا، نہ بچوں کو سونے دینا نہ خود سونا. استثنائی شکلیں الگ ہیں کہ جاب کی نوعیت ہی کچھ ایسی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، ٹائم ایسا ہے بعض مرتبہ، لیکن یہ ہے کہ آپ نے ایک بھائی سے تھے مجموعی اس کو منع فرمایا ہے. ان صحابی سے میں جو بات کہنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ آپ نے ان صحابی سے ایک بات فرمائی، فرمائی کہ دیکھو سونے کا صحیح طریقہ کیا ہے، پتا ہے؟ اذا اتیت مضجعک فتوضا وضوءک للصلاۃ، جب تم اپنے لیٹنے کی جگہ پر جاؤ تو ایسے ہی وضو کرو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو. نماز کے لیے وضو آپ کو معلوم ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے وضو معلوم ہے، بیت اللہ کے طواف کے لیے وضو معلوم ہے، لیکن سونے کے لیے وضو کتنے مسلمان بھائیوں کو معلوم ہے؟ جب سونے کا ارادہ کرو تو آداب نوم میں سے وضو کرنا بھی ہے. بھائی میں سو رہا ہوں، میں وضو کر لوں پہلے. اذا اتیت مضجعک فتوضا وضوءک للصلاۃ، جب تم اپنے لیٹنے کی جگہ پر آؤ تو تم وضو کرو جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے. ثم قل اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك والجأت ظهري اليك وفوضت امري اليك لا منجا ولا ملجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. فرمایا یہ بول کے سو جاؤ. ہمارے کو تو وہی یاد ہے، اللهم باسمك اموت واحيا یاد ہے، غنیمت ہے وہ بھی یاد ہے، ورنہ وہ بھی یاد نہیں رہتا. اور جن کو یاد ہے وہ پڑھتے کہاں ہیں؟ یہ حضور نے ایک صحابی کو سکھائی ہے دعا. دوسرا دن ہوا، آپ نے ان کو بلا کے پوچھا کہ وہ دعا یاد کر لی. میں یہ بتا رہا ہوں کہ نگرانی علم کی اور تربیت کیسی ہوتی تھی، یعنی کہ بڑی بڑی چیزوں میں تربیت کی، ہم کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تربیت کا کیا ہے؟ نہیں، اگر چھوٹی چیز آپ کے قابو میں نہیں ہے بڑی چیز بھی قابو میں نہیں آتی. تربیت کی اصلیت یہ ہوتی ہے کہ چھوٹی چیز سے ہی قابو لایا جاتا ہے. الذی یربی الناس بصغار الامور الی کبارها، واکیوم کرنے والا اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں پکڑ رہا، خالی بڑی بڑی چیزوں کو پکڑ رہا تو آپ کا آفس صاف ہو جاتا. چھوٹی چیزیں ہی اصل ہیں، جو اصل نگران کرنے والا ہے، جو سپروائزری کرنے والا ہے، اس کو یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس نے ڈسٹ کہاں کہاں سے صاف کیا ہے، سامان اٹھا کے اس میں سے نیچے سے کچرا لیا ہے کہ نہیں، باہر باہر سے ایسا ایسا واکیوم کر کے نکل گئے. صفائی کی حقیقت ہر چیز کے اندر وہی کمال ہے، آفیسز کے اندر، بڑی بڑی فیکٹریوں کے اندر، مشینریز کے اندر، گاڑیوں کے اندر. گاڑیوں میں اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کر کے ایک کھوکا بنا کے آپ کو دے دیے تو آپ اس کو لگژری بولتے ہیں، لیکسس بولتے ہیں آپ اس کو. باریک باتوں میں اصل بات ہوتی ہے، وہ اسی سے تو نوک و پلک صحیح ہوتی ہے کسی چیز کی، وہی تو اس کی خوبصورتی ہے، وہی تو اس کی بیوٹی ہے، وہی تو اس کا کمال ہوتا ہے. ہمیں اپنی انسانی زندگی کے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ انسانی زندگی کی بیوٹی ہے کہاں کہاں پر، اس کا کمال ہے کہاں کہاں پر. الذي يربي الناس بصغار الامور الى كبارها، چھوٹی باتوں سے بڑی باتوں کی طرف لے جانا یہ ہوتا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا پوچھی ان سے، آمنت بکتاب، انہوں نے پوری دعا سنائی. دعا سناتے سناتے وہ، چونکہ وہ خود بھی عربی داں تھے، مطلب وہ تو عربی ہے نا، انہوں نے ایک تھوڑا سا ایک لفظ میں چینج کر دیا. انہوں نے کہا کہ آمنت آخر میں، دعا کے آخر میں ہے، آمنت بکتابک الذی انزلت ورسول کیا ہے، آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. انہوں نے کہا کہ آمن تو بکتابی کلدی انزلتا و رسول کلدی ارسلتا. اچھا، یہ لوگ جو عربی سے واقف نہیں ہے، تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل میں جانا پڑے گا، مختصر سی. وہ یہ کہ نبی اور رسول میں نبی کا لفظ چھوٹا ہے، رسول کا لفظ بڑا ہے. نبی صاحب وحی کو کہتے ہیں، رسول صاحب شریعت کو کہتے ہیں، جس کو مستقل کتاب دی گئی، مستقل شریعت دی گئی. رسول کا لفظ بڑا ہوتا ہے، نبی کا لفظ چھوٹا ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھاتے ہوئے نبی کا لفظ استعمال فرمایا تھا، آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. ان صحابی نے سوچا کہ ہمارے حضور تو نبی تو ہیں ہی، رسول بھی ہیں، قرآن پاک میں جگہ جگہ آپ کے رسول ہونے کا ذکر موجود ہے، رسول تو ہیں، اب اس میں کوئی شک تھوڑی ہے، محمد الرسول اللہ، نبی اللہ تھوڑی ہے، خالی محمد کے ساتھ رسول اللہ ہے. تو انہوں نے کہا وہ رسولک الذی ارسلت. سرکار کی نگرانی دیکھیے آپ، آپ نے فرمایا کہ احاکذا علمتک، میں نے ایسے یاد کرایا تھا تجھے، یہ پوچھا. میں نے ایسے یاد کرایا اور میں نے پھر میں نے کیسے یاد کرا, میں نے کیا کہا تھا؟ کہا آپ نے کہا تھا ونبی الذی ارسل تھا. میں کہ جو میں نے کہا وہ یاد کرو, یہ مت لڑانے کا ہے یہاں پہ. یہ مت سوچو کہ نبی کا لفظ چھوٹا ہے رسول کا لفظ بڑا ہے لہذا میں وہ بڑا لفظ استعمال کر لوں. یہاں وہ لوگ بھی سمجھ جائیں کہ جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق میں اپنی منمانی سے کچھ کرنے کو جاتے ہیں نا, بدعات اور خرافات کی لین میں ہم نکل جاتے ہیں کہ محبت میں تو سب چلتا ہے, محبت میں سب چلتا ہے. اور حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنی نزاکت ہے کہ سب جگہ تو چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا, حضور کی محبت میں نزاکت بہت ہے. اسی وجہ سے بزرگوں نے فرمایا کہ با محمد کیا با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار. خدا کے ساتھ چاہے دیوانے بنو لیکن محمد کے ساتھ بہت ہوشیار رہنا, وانی چلانا اپنی. ہاتھی کو چھیڑو کچھ بھی نہیں بولتا, ہاتھی کے بچے کو چھوڑو چیر ڈالتا. ہاتھی کو آپ کنکر مار دیے پتھر مار دیے تو اس کو معلوم ہے کہ یہ لوگ میرا کیا کر لیں گے, جا رہا ہے. ہاتھی کو چھیڑو کچھ نہیں بولتا, ہاتھی کے بچے کو چھیڑ کے دیکھو چیر ڈالتا ہے. با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار. محمد کے ساتھ ہوشیار رہنا ہے, اپنی عقل نہیں لڑانی ہوتی وہاں پہ, اپنی محبت دکھانے, اپنے تعلقات دکھانے, اپنا عشق دکھانے, اپنا تعلق دکھانے. وہاں پہ تو اصل غلامی ہے. اصل یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سبمٹ کتنا کر رہے ہیں, سرنڈر کتنا کر رہے ہیں, اندر سے باہر سے جذبات سے عادات سے اطوار سے اعمال سے صفات سے کس حد تک آپ اپنے آپ کو میچنگ میں لا رہے ہیں. وہاں پہ مقابلہ نہیں ہوتا, یہ غلامی ہے. ایک جگہ پر ایسے سنتوں کا ذکر ہو رہا تھا تو ایک صاحب نے بڑا اچھا استدلال کیا, یہ سمجھے کہ میں بہت بڑا قابل ہوں اس لیے میں نے ایسا استدلال کیا. کہنے کے صاحب یہ تو مقابلہ ہو گیا, حضور کے جیسا کرنا سب کچھ یہ تو مقابلہ ہے. میں نے کہا آپ کو کس نے کہا کہ یہ مقابلہ ہے, یہ غلامی ہے. یہ پابند کیا گیا ہمیں کہ تمہیں ایسا کرنا ہے, یہ مقابلہ نہیں بولتے, یہ غلامی کا حق ہے. ہم سب حضور کے غلام ہیں, غلامی کا حق ہے. ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے سوائے حضور کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو کھو دینا ہے, اپنے کو ضم کر دینا ہے, اپنے کو گھلا دینا ہے. جتنا زیادہ آبزرو کرا دیں گے اتنا زیادہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. ایک مثال سنا دوں اس کی میں آپ کو. اصل اللہ کے پاس میرے دوستو حضور معتبر ہیں, اور حضور کی ہر ہر حرکت اور ہر عمل معتبر ہے. انسانوں کا وزن اللہ کے پاس حضور کے عمل کو دیکھ کر ہی کیا جانے والا ہے. انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے. ہمارے پاس ہماری حیثیت اور غلاظت میں پائے جانے والے کیڑا, وہ بھی مخلوق ہے, یہ بھی مخلوق ہے. گورا ہو کالا ہو پیسے والا ہو اللہ کے پاس پیسے والے کا کیا ہے جی؟ اللہ کے پاس گورے گمٹے کا کیا ہے؟ اللہ کے پاس کولے کالے کلوٹے کا کیا ہے؟ ہر تعالیٰ کی مخلوق ہے, جس کو جیسی چاہے وہ بنا دے, ان کے پاس تو اس کا کوئی فرق نہیں پایا جاتا. اصل جو وزن ہے میرے دوستو وہ یہ ہے کہ انسان پر حضور کے عمل کی کتنی چھاپ ہے, ورنہ انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک صاحب نے ایک بڑی اچھی مثال لکھی ہے, بہت کام کی ہے اور یاد رکھنے والی ہے, یاد رہنے والی بھی ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو میگزینز آتے ہیں بہت سے, کتنے خوبصورت میگزین ہوتے ہیں, کتنا چکنا پیپر ہوتا ہے, کتنے اس پہ بہترین آرٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں, کیسا ڈیزائن ہوتا ہے, کیسے اس میں پکچر ہوتے ہیں, کیسی اعلی اعلی تصویریں اس کے اندر ہوتی ہیں. لیکن ان میگزینوں کا کیا ہوتا ہے؟ تھوڑے دن ٹیبل پہ ہیں, تھوڑے دن آپ کے بیگ میں ہیں, پھر وہاں سے ٹیبل پہ آیا, ٹیبل پہ سے پھر بچوں کے ٹیبل پہ چلا جاتا ہے, پھر بچے جو ہے نا کاڑیاں اوڑیاں کھینچ کے اس کے اوپر لکیراں وکیراں مار کے کچھ کاغذ ادھر کچھ کاغذ ادھر کر دیتے ہیں, پھر اس کے بعد گاربیج. یہی تو ہوتا ہے بڑے بڑے میگزینوں کا. کیا ہوتا ہے؟ ہمیں ایک اور کاغذ ہوتا ہے جس پہ جو بہت زیادہ چکنا نہیں ہوتا اور بہت زیادہ اس کے اندر کوئی آرٹ نہیں پایا جاتا, وہ سیدھا سا سمپل سا ہوتا ہے, ایک پیس ہوتا ہے چھوٹا سا, جس کو ہم لوگ ڈالر کہتے ہیں. اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. اس کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ تو اتنا اہم ہے بھی نہیں, اس کا تو ڈیزائن ہی مقرر ہے کہ وہ ایک ہی قسم کا ہوگا, ایک ہی انداز کا ہوگا, ایک ہی اس پہ پکچر بنی ہوئی ہوگی. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر سگنیچر ہے حکومت گورنمنٹ کی, گورنر کی سگنیچر اس پر ہوتی ہے, خزانے کے ذمہ دار کی سگنیچر ہوتی ہے, وہ ایک ضمانت ہوتی ہے حکومت کی طرف سے, ایک ایگریمنٹ ہے حکومت کی طرف سے کہ اتنا سونا ہمارے پاس تمہارا ہے, اتنی ویلیو ہمارے پاس. جو تو ڈالر کی جو نوعیت ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ اس کے چکنے پیپر ہونے, مہنگے پیپر ہونے, سستے پیپر ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, اس کے ڈیزائن وغیرہ کی وجہ سے نہیں ہے, اس کے اس مہر کی وجہ سے ہے, اس کے اس سگنیچر کی وجہ سے ہے. ایسے ہی ساری دنیا کے انسان بادشاہ ہو کہ فقیر ہو، امریکن ہو کہ رشین ہو، انڈین ہو کہ پاکستانی ہو، ہندی ہو کہ سندھی ہو، پنجابی ہو کہ گجراتی ہو، کالا ہو کہ گورا ہو، پڑھا لکھا ہو کہ بے پڑھا لکھا ہو، شہر کا ہو کہ دیہات کا ہو، یاد رکھ لیجئے کہ صرف ایک ہی صورت میں اس انسان کی قیمت ہے اللہ کے پاس، جس پر آقا نامدار سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگنیچر ہوگی، اس کے عقیدے میں، اس کے عمل میں، اس کی عبادت میں، اس کے معاملے میں، اس کی معاشرت میں، اس کے عادات اطوار میں، اس کی صفات میں صرف ایک ہی سگنیچر چلتی ہے وہاں پہ. ایک صاحب کہنے لگے ایسے گورے گوروں کو اللہ پاک جہنم میں کیسے بھیج دے گا، اتنے مالداروں کو کیسے بھیج دے گا؟ غلاظت کا کیڑا بھی گورا ہی ہوتا ہے، کالا ہوتا کیا؟ گورا کالا کیا چیز ہوتی ہے؟ امیر غریب کیا چیز ہوتی ہے؟ چھوٹا بڑا کیا چیز ہوتی ہے؟ مچھر سے زیادہ بے حیثیت ہو جاتا ہے انسان، بیکٹیریا سے زیادہ بے حیثیت ہو جاتا ہے انسان جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کی زندگی ہٹی ہوئی ہوتی ہے. جب آپ بیکٹیریا کو مارتے ہیں تو کتنے بیکٹیریا مارتے ہیں، جب مچھروں کی دوا چھڑکتے ہیں تو کتنے مچھر مارتے ہیں. ایک انسان کے بچے ہو کے ملینوں میں نہیں بلینوں میں مچھر مار کے خوش ہو جاتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے؟ ارے ہم نے ایسا دھواں چھوڑا کہ سارے مچھر مر گئے. ہے یہ اینٹی بایوٹک کھا لو آپ، یہ بالکل توپ کا گولا ہے، بولے یہ کھائیں گے آپ تو بلینوں کے اندر جو ہے نا ایک ایک گھنٹے کے اندر آپ کے بیکٹیریا مر جائیں گے. وہ بڑے خوش، کیا ڈاکٹر ہے بھائی، اس نے ایسا زبردست ہم کو اینٹی بایوٹک دیا ہے کہ ایسے بیکٹیریا. تو یہ بیکٹیریا سے زیادہ بے حیثیت ہو جاتا ہے انسان جب اس انسان کی زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے خالی ہوتی ہے. آج پورے مسلمانوں کا رونا یہی ہے کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اپنے آپ کو ہٹایا تو یہ ساری مصیبتیں وبائیں ہیں. مسلمان بولتے ہو پھر مسلمان نہیں رہتے، نبی کا بولتے ہو پھر نبی کے نہیں رہتے، نبی کے مانتے ہو پھر نبی کے نہیں مانتے، نبی کے طریقے کے اوپر یہ کہتے ہو کہ ایسے ہیں ویسے ہیں تمہارے نبی ایسے تھے، پھر انہی کو نہیں چلتے تو دوسروں کو کیا بتاؤ گے تم؟ خاک میں تم کو چھوڑ دوں گا، تمہاری تو ایک ایک گردن توڑوں گا. یہ ہیں حالات کا مطلب. اس ہم جو ہے نا مسلمان ہیں اس لیے مصیبت نہیں ہے، ہم مسلمان ہو کر اسلام کے تقاضوں پہ نہیں ہیں، ہم نبی والے ہو کر نبی کے حقوق پہ نہیں ہیں، نبی کے تعلق کے تقاضوں پہ ہم نہیں ہیں، اس کی مار ہے یہ ساری ساری انسانیت سارے مسلمانوں پر. ورنہ جس دن مسلمان پریکٹیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیں گے ایسا نہیں رہیں گا. علم عمل، آپ کا عمل ایسا تھا، آپ کی شجاعت ایسی تھی، آپ کی بہادری، آپ کا حلم، آپ کا کرم، آپ کی سخاوت، آپ کا درگزر کرنا، آپ کی خدمت، آپ کی ایثار اور قربانی، آپ کی مروت اور فتوت، آپ کا لوگوں کے ساتھ میں خلق اور برتاؤ، ہر چیز میں آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف آپ کرتے تھے بلکہ صحابہ کو ٹرین فرما دیا اس کے مطابق. بہادری میں کوئی جواب نہیں، سخاوت میں کوئی جواب نہیں، حیا اور شرم میں کوئی جواب نہیں. اتنی حیا اور شرم آپ میں جس کی کوئی حد نہیں. لڑکی میں بھی جو حیا نہیں ہوتی، یعنی ہوتی ہے لڑکی میں جو حیا، اس سے کہیں زیادہ. اور لڑکی میں حیا ہوتی ہے آج کل صرف سمجھنے کی چیز ہے گی، پہلے دیکھی جاتی تھی، اب خالی سمجھ لینے کا ہے کہ ہوتی ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ لڑکی سے زیادہ حیا والے ہوتے تھے، کنواری لڑکی سے زیادہ، غیر شادی شدہ لڑکی سے زیادہ. اور بہادری کا کیا حال تھا؟ بہادری کا حال یہ تھا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں جب جنگ گرم ہو جاتی تھی اور تلواروں کی جھنکار شروع ہو جاتی تھی اور بھالوں اور نیزوں کا استعمال شروع ہو جاتا تھا اور ایک دوسرے کو دیکھ کے خون آنکھوں میں اتر آتا تھا، اس وقت اگر ہم تھک جاتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ میں پیچھے کھڑے ہو کر تھوڑی دیر آرام لے لیتے تھے. میدان جنگ میں دشمن چو طرف سے گھیرا ڈالے ہوا ہے اور پتہ نہیں کب کدھر سے حملہ کر دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ ذرا آرام کر لو، میں ذرا ایک چکر لگا لے کے آتا ہوں. آپ نے ایک صحابی کا گھوڑا مانگا، انہوں نے گھوڑا دے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا راؤنڈ مار کے آیا، فرمایا انا وجدنا ہو لبہرا. ارے یہ تو گھوڑا کیا ہے، یہ تو سمندر کی موجیں ہیں، ایسا زبردست چل رہا ہو. انا وجدنا ہو لبہرا، پھر آپ نے اس کو تھپتھپایا تھا. اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ گھوڑے کے تھپتھپاہٹ کا اثر آج تک اس کی نسل میں موجود ہے، وہ پنجہ موجود ملتا ہے. شان ہے مولا کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ایسی بہادری اور سخاوت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجود من الریح المرسلہ، چھوٹی ہوئی جو ہوا ہوتی ہے، ہواؤں کے چھکڑ، جب طوفانی ہوائیں چلتی ہیں، اس سے زیادہ سخی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کسی چیز کے بارے میں آپ لا فرمانے کے عادی نہیں تھے، نہیں نہیں بولتے تھے. کھانا کھلانا، غریبوں کی خدمت کرنا، جو آپ کے پاس آیا اس کے ساتھ سلوک کرنا، جتنا مانگا اتنا دینا، ہے تو بھی دینا اور نہیں ہے تو قرضہ لے کے دے دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال ذمہ دار تھے اس کے، جب کوئی آپ کے پاس آتا اپنی ضرورت کے لیے تو آپ فرماتے میرے لیے قرضہ لے لو، یا خود حضور قرضہ لے کے دے دیتے. حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ، اور میں کہ اللہ کے رسول یہ بھی عجیب مسئلہ ہے آپ کا، جب آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ تو دیتے ہی ہیں ساری دنیا کو معلوم، نہیں ہوتا ہے تو یہ ہیڈک کیوں پالتے ہیں؟ آپ بول دیا کریں کہ نہیں ہے جب ہوگا دے دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غم کے آثار آ گئے. حضرت بلال سمجھ گئے، کہنے لگے انفق یا رسول اللہ ولا تخش من ذی العرش اقلالا. اے اللہ کے رسول خوب خرچ کرو، خوب لو خرچہ، خوب قرضہ لو، کس سے کس سے لینا ہے، اور عرش والے سے کمی کا اندیشہ مت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھل گیا، آپ مسکرانے لگے، فرمایا ایسی بات بولو میرے سے، ایسی بات مت بولو میرے سے. ایسی سخاوت تھی، ایسی فیاضی تھی، اور رحم کیسا تھا، ہمدردی کیسی تھی، مہربانی کیسی تھی. میرے دوستو اس کا تو ہم سب سنتے ہی رہتے ہیں کہ سرکار کے اخلاق عالیہ کیسے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی حکمت سے آپ نے پوری امت مسلمہ کو جوڑا تھا. ایسی تھنک دی، ایسی تھیوری دی، ایسا انداز دیا، ایسا مائنڈ بنانا جس کو بولتے ہیں نا، صحابہ کرام کی تربیت کے انداز میں یہ تھی کہ ایسا مائنڈ بنا دیا ان کا کہ کسی بنیاد پر ان کے آپس میں درمیان میں اختلاف باقی نہیں رہا، نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، وطن کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، یہ سب بنیادوں کو ختم فرما دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پوری امت کو امت بنا دیا. امت جو ہے نا وہ نام ہوتی ہے مختلف قوموں کے جمع ہونے کی، مختلف نسلوں کے لوگوں کے ایک ہو جانے کی، مختلف رنگوں کے لوگوں کے ایک ہو جانے کی، مختلف زبانوں کے لوگوں کے ایک ہو جانے کی، مختلف علاقے کے لوگوں کے ایک ہو جانے کی. کوئی تقسیم آپ نے نہیں فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پہ کوئی فضیلت نہیں. لا فضل لعربی ولا فضل لابیض علی الاحمر علی الاسود، اور کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں ہے. سب ایک، سب آدم کی اولاد ہیں، وہ آدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، تم سب کے سب مٹی سے بنے ہوئے ہو. انسان کا مدار اس پر نہیں ہے، بلکہ انسان کا مدار اس کے اخلاق پر ہے، انسان کا مدار اس کے اعمال پر ہے، انسان کا مدار اس کے تقوی پر ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہیں سب سے مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. انسانوں کی تقسیم اللہ کے پاس دو ہی ہے، اچھا انسان، برا انسان. غریب امیر کی تقسیم نہیں ہے اللہ کے پاس، چھوٹے بڑے کی تقسیم نہیں ہے اللہ کے پاس، حاکم محکوم کی تقسیم نہیں ہے اللہ کے پاس، امریکن غیر امریکن کی تقسیم نہیں ہے اللہ کے پاس. اللہ کے پاس تقسیم ہے اچھا انسان، برا انسان. فمنہم سقی شقیوں و سعید، جب ہمارے پاس تم آؤ گے تو دو ہی قسموں میں بٹو گے، ایک شقیوں کی جماعت ہوگی، ایک سعیدوں کی جماعت ہوگی. فاما الذین سعیدوا ففی الجنہ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، جن کو سعید قرار دیا جائے گا وہ جنت میں ہوں گے. واما الذین شقوا ففی النار لہم فیہا زفیر و شہیق، جن لوگوں کو شقی قرار دیا جائے گا وہ جہنم میں ہوں گے، اور وہ گدھوں کی طرح چیختے چنگاڑتے ہوں گے. دو ہی تقسیمیں ہیں سارے انسانوں کی. ایسی وحدت صحابہ میں جمع فرما دی کہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، مختلف مسائل کی وجہ سے، کبھی علاقے کی وجہ سے جنگ ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے آج مسلمانوں میں دیکھو، کبھی قوم کی وجہ سے جنگ ہو رہی ہے، کبھی نسل کی وجہ سے جنگ ہو رہی ہے، کبھی رنگ کی وجہ سے ہو رہی ہے، کبھی پیسے کی بنیاد پر ہو رہی ہے. صحابہ کرام کا یہ سب ایسا مٹ گیا، بس انم المؤمنون اخوہ کا آپ نے درس دیا، اور ایسی اخوت قائم فرما دی کہ جو دوسروں کی جان لینے والے تھے وہ دوسروں کی جان کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے ہو گئے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے ان کو ضرورت ہی اپنی دبانی نہ پڑ جائے. اپنی ضرورت پوری کر کے اس میں سے پیسہ دے دینا، چندہ دے دینا، یہ تو بخیلوں کا کام سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں. اس زمانے میں تو بہت بڑے فیاضوں کا کام ہے یہ بھی، ورنہ یہ بھی نہیں ہو رہا، جدھر ادھر چندہ دے دے بولے تو یہ چندہ ہی مانگتے رہتے بول رہے. جس کام کو حکومت انجام نہیں دے رہی مسلمانوں کے، اس کام کو مسلمان خود انجام نہیں دیں گے تو اور کون انجام دے گا؟ مسلمانوں کا اسلام کو محفوظ رکھنا، اسلامی تعلیمات کو محفوظ رکھنا ان کا اپنا فرض ہے، حکومت تو ہے نہیں کہ وہ اسلامی اس فریضے کو انجام دے. اب یہ مسلمانوں کو ہی کرنا ہے تو بغیر بولے کے کرنا ہے، اس بولنے کے بعد برا ماننے کی تو بات ہے ہی نہیں. وہ ہم وہاں شکاگو میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، ان کے گھر کا جو ٹیکس ہے وہ $10,000 ہے سالانہ، میڈیم گھر ہے، ٹیکس بھی اچھا ہے، میڈیم قسم کا ہے، بہت کم ہے نا، بہت زیادہ ہے. اس پر وہ باتوں میں بڑے اچھے آدمی ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ صاحب آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹیکس 10,000 روپے جو حکومت لیتی ہے کیا کرتی ہے؟ تو بولے پورا انوائٹ آتا ہے ہمارے پاس سال کو سال کے، کیا کرتے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے 10,000 میں سے 3,000 ہم نے تمہاری کاؤنٹی کے پبلک اسکول میں خرچ کیے ہیں، اور یہ پبلک اسکول وہ ہے جس میں ان کے بچے نہیں جاتے ہیں، نہ وہ اپنے بچے اس میں بھیجنا چاہتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ وہاں کے پبلک اسکول کا ماحول کیسا ہے، وہاں جانے سے بچوں کے عادات اخلاق پر کیا اثر پڑتا ہے، مگر $3,000 دے رہے ہیں وہ اس کے، حکومت لیتی ہے جھک مار کے دینا پڑتا ہے تو خوش ہے، مولانا لوگ علماء لوگ مسجد والے لوگ مانگتے ہیں بھائی مسجد کو دے دو چندہ، مدرسے کو دے دو، انسٹیٹیوٹ کو دے دو، ہم بولتے ہیں یار ان لوگوں کو چندے سے ہی فرصت نہیں، بھائی ان اداروں کو کون سنبھالے گا؟ اسلام کی حفاظت کون کرے گا؟ انسٹیٹیوٹس کی حفاظت کون کرے گا؟ عالموں کو تیار کرنے کا کام کون کرے گا؟ حافظوں کو بنانے کا کام کون کرے گا؟ لوگوں کو رہبری اسلام کی قرآن حدیث کے مطابق کرنے کا کام کون کرے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ آپ جب اعلان فرماتے دین کے تقاضے کے لیے تو ایسی تربیت تھی صحابہ کی کہ وہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ خذ ما شئت و دع ما شئت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لینا ہو ہمارے مال میں سے لے لیجیے، جو چھوڑنا ہو چھوڑ دیجیے، ہم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اٹھا کے دیں آپ کو کہ یہ آپ لے لیجیے، نہیں یہ آپ کا فرض ہے کہ جو لے لیں، اور ایک جملہ اور بولتے تھے، اور ایک جملہ بولتے تھے جسے صحابہ کی فدائیت کا اور ان کے جذبات کا اندازہ ہوتا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ میں ہم اپنے یقین سے بول رہے ہیں اور اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے، جو آپ لیں گے وہ ہمیں زیادہ پسند ہے اس سے جس کو آپ چھوڑ دیں گے، جس کو آپ نے چھوڑ دیا اس پہ ہمیں خوشی نہیں ہوگی، جس کو آپ نے لے لیا اس پہ ہم خوش ہو جائیں گے کہ ہمارا مال اللہ کے رسول نے لے لیا، دین کے لیے قبول ہو گیا، ایسی تربیت صحابہ کی فرمائی کہ وہ آخرت کی بنیاد پر جیتے تھے، اور ساری مخلوق پر رحم کرنا، ان کو راستہ بتانا، ان کو ہدایت دینا، ان کے ساتھ مرسی سے پیش آنا، ساری انسانیت کا درد، ساری انسانیت کی فکر یہ دل میں تھی، اسی چیز نے سارے صحابہ کو دنیا میں پھیلا دیا، وہ حضور کے مشن کو لے کر، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو لے کر، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لے کر ساری دنیا میں پھیل گئے، اور ایک ایک صحابی میں وہ روحانیت تھی، وہ باطنیت تھی، ظاہریت کے ساتھ ساتھ باطنیت کی شان ایسی تھی کہ ہزاروں لاکھوں لوگ ایک ایک ساتھ اسلام کے اندر داخل ہوئے، پورے کے پورے قبیلے داخل ہو جاتے تھے، پورے کے پورے علاقے داخل ہوتے تھے، اور ان کی شان یہ تھی کہ وہ اپنے نبی میں اتنے مست ہوتے تھے، غور سے سنو میرے دوستو، اپنے نبی میں اتنے مست ہوتے تھے کہ کسی اور کا تاثر لینے کا خیال بھی نہیں لاتے تھے، اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ ہر کوئی ان کی چیز لیتا تھا وہ کسی کی چیز نہیں لیتے تھے، ہر کوئی ان کی زبان لیتا تھا وہ کسی کی زبان نہیں لیتے تھے، ہر کوئی ان کا کلچر لیتا تھا وہ کسی کا کلچر نہیں لیتے تھے، ہر کوئی ان کی تہذیب لیتا تھا وہ کسی کی تہذیب نہیں لیتے تھے، ہر کوئی ان کی عادتیں لیتا تھا وہ کسی کی عادتیں نہیں لیتے تھے، کب؟ وہ اپنے نبی میں مست تھے کہ میرے پاس کوئی کمی نہیں ہے، بے فکر ہو کسی کی ضرورت نہیں، یہ افریقہ، یہ الجزائر، یہ مراکش، یہ انڈونیشیا، ارجنا والا، یہ مصر، اور یہ عراق، اور یہ سب عرب ہیں کیا؟ یہ عرب تو نہیں تھے، یہ نہ عربی زبان بولتے تھے، یہ آج عرب کہاں سے بن گئے؟ یہ پورے آج عرب صحابہ کی اس روحانی پاور سے بن گئے، انہوں نے جا کے لینگویج بدل دی، انہوں نے جا کے تہذیب بدل دی، انہوں نے جا کے لباس بدل دیا، اور یہ نہیں کہ یہ کہا لوگوں سے کہ یہ لباس اختیار کرو، یہ کہا لوگوں سے کہ یہ زبان اختیار، نہیں، وہ اپنی چیز پر ایسے مست تھے کہ دوسرا مجبور تھا ان کو فالو کرنے پر، وہ بالکل مستغنی تھے دوسرے کو فالو کرنے سے، ایمان والا ایسا ہوتا ہے، حضور کا ماننے والے کی کا انداز انسائیڈ ایسا ہوتا ہے، اس کی سیرت ایسی ہوتی ہے، اس کا انداز یہ ہوتا ہے، پورے صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کو لے کر پھیل گئے پوری دنیا میں، دیکھو کیسے ایمان کے نور کو پھیلا دیا روشنی، پھر اس کے بعد تابعین نے، پھر اولیاء اللہ نے، بزرگان دین نے، ایک ایک ولی اللہ نے، ایک ایک اللہ کے ولی نے، جو حضور کے غلاموں میں سے غلام، کوئی بھی بڑے سے بڑا ولی کیوں بنتا ہے؟ ولی کیسے بنا وہ ولی؟ حضرت پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی، ساری دنیا مانتی ہے، کروڑوں عقیدت مند آج بھی ان کے ہیں، کیا کرتے تھے وہ؟ کیا اسپیشلٹی تھی ان کی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرتے تھے، ان کی غلامی کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ ان کو جو بزرگی ملی وہ کس بات پہ ملی سو ہے؟ حضرت خواجہ اجمیری کو جو بزرگی ملی کس بات پہ ملی سو ہے؟ حضرت علی حجوری کو جو بزرگی ملی کس بات پہ ملی سو ہے؟ بابا فرید کو جو بزرگی ملی کس بات پہ ملی سو ہے؟ نظام الدین اولیاء کو جو بزرگی ملی کس بات پہ ملی سر؟ حضرت صابر کلیری کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ کس بات کی بنیاد پر ہے؟ کیا تھا وہاں پہ؟ میرے دوستو، جو سرکار کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتا ہے، تعلق جوڑتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے عزت والا ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک اس کی روحانیت میں وہ نورانیت ڈال دیتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں کی ہدایت کا سامان اللہ پاک اس کو بنا دیتے ہیں. حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اکیلے تھے، 90 لاکھ آدمیوں نے اس زمانے میں 9 ملین آدمیوں کا براہ راست ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہونا، بتاؤ کتنی بڑی کرامت. 90 لاکھ آدمی وہ ہیں جو ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. اور ایک مورخ نے لکھا ہے، اور مولانا علی میاں ندوی نے لکھا ہے، نہیں ویسے فرضی عقیدت مندوں کی اڑائی ہوئی بات نہیں ہوتی، 99 ملین آدمی براہ راست مسلمان ہوئے. اور کیا ان میں روحانیت تھی، کیسے لوگوں کے ساتھ معاملہ وہ کرتے تھے. اور اللہ نے ایسی چیز حضور کی برکت سے اتباع سنت میں ان کو دے دی تھی کہ لوگ دیکھتے تو مسلمان ہو جاتے، صرف دیکھنے سے مسلمان ہوئے کئی مرتبہ. وہ 40 جو جادوگر حضرت خواجہ اجمیری کے ساتھ قصہ آپ نے بار بار سنا ہوا ہوگا، 40 جو خاص مقابلے کے واسطے راجہ نے بھیجا تھا ان لوگوں کو، تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ اٹھ رہے نہیں تھے، جس جگہ پر بیٹھ گئے تھے اجمیر میں وہاں سے اٹھ رہے نہیں تھے. بادشاہ کا وہ ایریا تھا، اس کی سلطنت کا، اس کی مملکت کا. حضرت نے فرمایا کہ مجھے تو حضور نے خواب میں بتا دیا کہ مجھے یہاں بیٹھنا ہے، میں تو یہاں سے نہیں اٹھوں گا. اور یہ تو عام جگہ ہے، سب کے لیے ہے، کوئی آپ کی کسی کی ذاتی ملکیت تو ہے نہیں، میں یہیں بیٹھوں گا. میں نہیں، بادشاہ کا حکم نہیں ہے بیٹھنے کا، آپ کو یہاں سے جانا. کہیں گے میں تو نہیں جاتا. ارے عجیب آدمی ہے یار، عجیب بڑے میاں ہیں، کیا کریں گے ان کا، ان کا پانی روک دو. تو حضرت نے کیا کیا؟ فرمایا ٹھیک ہے پانی روک دو. اپنے خادم سے کہا کہ یہ میرا لوٹا لے آ کے وہ انا ساگر تالاب کے پاس رکھ دو. انا ساگر تالاب کے پاس رکھ دیا. فجر میں جو لوٹا لے کے آئے تو لوٹے کے اندر پانی بھرا ہوا ہے، انا ساگر پورا سکا ہوا ہے. انا ساگر آج تک ہے، اور وہاں کے جو گائیڈ غیر مسلم ہیں وہ یہ واقعہ سناتے ہیں، کتابوں میں بھی ہے یہ واقعہ، اور یہ بزرگوں کی کرامات سے متعلق ہے. اور جو کرامات کا انکار کرتا ہے اس کو توحید کا نہیں پتا ہے کچھ، جس کو توحید کے بارے میں کچھ نہیں پتا وہ کرامات کا انکار کرتا ہے. کیونکہ کرامات میں فاعل اللہ ہوتا ہے، اللہ کی قدرت میں جو ہے کرامت میں وہ ہوتا ہے. بزرگوں کی کرامات حق ہیں. وہ لوٹے کے اندر پورا پانی، انا ساگر خشک. صبح ہوئی تو کیا تالاب پورا سکھا ہوا ہے؟ عجیب بات ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ بادشاہ سے لوگوں نے کہا کہ تالاب پورا سوکھ گیا ہے اور اس کے پاس پانی ہے، اس نے وضو کر کے نماز بھی پڑھی، بڑے میاں نے. وہ ہاتھ جوڑے معافی مانگی، کہنے لگے کہ حضرت معافی چاہتے ہیں، ہم آپ کو یہاں سے نہیں اٹھائیں گے، آپ رہو یہاں، جب تک رہنا ہے رہو. انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ میرا پانی لوٹا لے آ کے وہاں رکھ دے. کیا ہو تالاب کے پاس وہاں لے آ کے رکھا ہے، صبح دیکھے تو تالاب جیسا کا ویسا. دریا کو کوزے میں بھرنا جس کو بولتے نا، یہ وہیں سے نکلا سو جملہ ہے. تو پھر ان کو زگ دینے کے لیے، مسلمانوں کو اسلام کے خلاف میں طاقت بتانے کے لیے، 40 منتخب سادھوؤں کو، جادوگروں کو، سادھو جو سنیاسی ہوتے ہیں جو تبت میں ادھر ادھر ہمالیہ کے پہاڑوں میں وقت گزارتے ہیں، ان کو بلا کے لایا گیا تھا. بادشاہ نے بلوایا تھا اور کہا کہ ان سے بحث کرو اور اپنے مذہب کی سچائی ان کے سامنے ظاہر کرو. وہ آئے، حضرت نے اپنے چہرے پہ رومال ڈال لیا. ان میں کا جو بڑا تھا کہنے لگے، او بڑے میاں بات کرنا ہے تمہارے سے. کہیں گے ٹھیک ہے بات کریں گے. یہ منہ کیوں چھپا لیا ہے؟ شرما گئے، ڈر گئے؟ نکالو منہ کے اوپر سے پردہ نکالو، بات کرنا ہے. کہیں گے میں آپ سے بات کرنے کی تیاری کر رہا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ میں آپ سے بات کرنے کی ہی تیاری کر رہا ہوں. پھر وہ اسی گفتگو میں تھے، آپ نے اپنا چہرہ جو نکالا، اپنا چہرہ جو کھولا، رومال ہٹایا چہرے پر سے، تو حضرت کو ایک جملہ کہنا نہیں پڑا، 40 کے 40 نے کلمہ پڑھ لیا. کیا مانگ رہے تھے اللہ سے دعا؟ کیسے متوجہ تھے؟ کیسی ان کی ہدایت مانگ رہے تھے کہ یا اللہ اگر یہ ہدایت پر آ جائیں گے تو ہزاروں لاکھوں کے لیے راستہ کھل جائے گا، کیونکہ دروازے اوپن ہو جائیں گے، لوگ عقیدت مندی میں متوجہ ہو جائیں گے. بس ایسی دعا مانگی، ایسی قبول ہوئی کہ دیکھا اور قبول ہو گئے. وہ حاجی علی بابا جو ہے نا، بمبئی کے حاجی علی بابا، وہ ان 40 میں سے ایک ہیں. ان کے حالات میں لکھا ہوا میں نے پڑھا ہے، وہ ان 40 میں. ایسے ایسے اولیاء اللہ گزرے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا یہ حصہ ہے، اولیاء اللہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، صحابہ کا. ایسی تربیت تھی صحابہ کرام کی میرے دوستوں، کہ جس عمل کو آپ نے خود حضور نے اپنے لیے اختیار فرمایا، صحابہ کو اس کے مطابق ٹرین کر دیا، ایک مسلمان عملی طور پر نمائندہ ہو جاتا تھا اپنے نبی کا، اور تبلیغ کرنے والا ہو جاتا تھا اپنے نبی کا. اور وہ اپنے عملی طور پر بھی کرتے تھے اور زبانی طور پر بھی ساری دنیا میں جان و مال کو قربان کر کے وقت کو لگا کے ان کا مشین یہ تھا کہ یہ انسانیت جو دنیا میں تھوڑے دن کے لیے ہے وہ اللہ سے اللہ کی ماننے والی ہو جائے، اللہ کو پہچاننے والی ہو جائے، کامیاب ہو جائے. اس بنیاد پر ساری امت کو متحد فرمایا. امت کو متحد کرنا جابوں کی بنیاد پر، امت کو متحد کرنا پیسوں کی بنیاد پر، امت کو متحد کرنا فنون کی بنیاد پر. آج کی بات کی دنیا نے بھی اس کو سمجھا ہے ملٹی نیشنل بنا لینا، لیکن امت کو متحد کرنا فکر کی بنیاد پر، عقیدہ توحید کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، عقیدہ آخرت کی بنیاد پر، انسانیت کی بنیاد پر، انسانیت کی خدمات کی بنیاد پر، انسانیت کے اندر امن و امان کو عام کرنے کی بنیاد پر. اسلامی تعلیمات میں وہ امن ہے، وہ سکون ہے میرے دوستو جس کی کوئی حد. حضور نے جو زندگی دی اس کے اندر امن ہے، اس کے اندر عزت ہے، اس کے اندر حفاظت نفس ہے، حفاظت جان ہے، اس کے اندر مالوں کی حفاظت ہے، اس میں عقلوں کی حفاظت ہے، اس میں ساری انسانیت کی سلامتی ہے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاتم تائی کے بیٹے نے ملاقات کی آ کے، تو حضرت نے یہی تو فرمایا تھا عدی ابن حاتم سے، تو کیوں اسلام قبول نہیں کر رہا؟ پتا ہے تجھے کہ میں جس بات کو لے کر آیا ہوں اس میں کیا خوبی ہے؟ آپ نے بہت سی باتیں اس موقع پر فرمایا اس میں یہ بات ہے کہ اگر صنعاء یمن سے لے کر اگر کوئی خاتون اپنے زیور کے ساتھ میں رات کی اندھیری میں یا دن کے اجالے میں واپس آئے گی، تو نہ اس کے مال کو کوئی دیکھنے والا ہوگا، نہ اس کی جان کو کوئی نقصان پہنچانے والا ہوگا، نہ اس کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈالنے والا ہوگا. وہ چیز ہے یہ جو میں پیش کر رہا ہوں. حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے حضور کی اس بشارت کو دیکھا ہے. جو معاشرہ بنا تھا وہ اتنا پاکیزہ، وہ اتنا امن و امان کا، اتنی سلامتی کا، چوری اچکا، یہ بڑے بڑے لاک ڈالنا اور جناب حفاظت کرنا، لائٹ چلی گئی تو چوریاں ہو جانا، ایجوکیشن کے باوجود، تعلیم کے باوجود سمجھا رہے ہیں، راستوں میں سے گزرنا مشکل ہو جانا، کہاں کیا پہ نہیں ہے، کہاں پہ کیا نہیں ہوتا ہے. خون، بے عزتی، بے احترامی، جان کی حفاظت نہیں، عزت کی حفاظت نہیں، مال کی حفاظت نہیں، پوری دنیا. مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کو تشکیل دیا تھا اپنے عمل سے، اپنی سیرت سے، اس معاشرے میں جان کی پوری حفاظت، مال کی پوری حفاظت، عزت کی پوری حفاظت. صنعاء یمن سے ایک بوڑھی چلتی ہے، ایک عورت چلتی ہے اور اپنے زیورات سے کھیلتی ہوئی آتی ہے اپنے اونٹ پر، اور دن میں بھی آتی ہے اور رات میں بھی آتی ہے. لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ اس کا مال ہے، کوئی دوسرا ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. اس کو پتا تھا کہ یہ انسان ہے، اس کا احترام کیا جائے گا، اس کی عزت نفس پر حملہ نہیں کرنا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے. اندر سے وہ خوف خدا، وہ تعلق مع اللہ، وہ آخرت کی فکر، وہ انسانیت. اس کو کہتے ہیں انسانیت. انسان کو سامان دینا الگ ہے، انسان کو انسان بنانا الگ ہے. نبی نے سامان دینے کی محنت پہ نہیں ڈالا ہم سب کو، ان کا پریکٹیکل جو انداز تھا زندگی گزارنے کا وہ انسان کو انسان بنانے پر تھا. انسان میں انسانیت آ جائے گی، سامان زیادہ ملے گا تب بھی خدمت کرے گا، کم ملے گا تب بھی کرے گا. ٹھیک ہے، زیادہ ملے گا زیادہ کر لے گا، تھوڑا ملے گا تھوڑی کر لے گا. انسان ہی بگڑ جائے گا تو سامان تھوڑا ہوگا تو تھوڑے سے نقصان پہنچائے گا، زیادہ ہوگا تو زیادہ سے نقصان پہنچائے گا. کیا دیکھ رہے ہیں آج کل ہم، کس بات کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں؟ برا انسان ہے، اس کے پاس چھوٹا چاقو ہے تو وہ چھوٹے سے ہی سوراخ مار دیتا، بڑا ہے تو بڑے سے گلہ کاٹ دیتا. جیسے بڑے بڑے اس کے تعلقات ہیں ویسے بڑے بڑے جرائم ہیں، ویسے بڑے بڑے کرائم ہیں. انسان کا سدھرنا اصل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی. حضور کی سیرت کا یہ پہلو ہے عملی اعتبار سے میرے دوستوں، کہ آپ کی جو تعلیمات ہیں خود آپ نے پریکٹس فرمائی ہے، ان پر خود آپ عمل کرتے تھے. اور جو صفات آپ نے بتائے وہ بولنے کے لیے نہیں تھے، عمل کرنے کے لیے تھے. اللہ معاف کرے، ہم حضور کی ان باتوں کو نقل کرتے ہم عمل نہیں کرتے، لیکن میں اور آپ سب ایک ہی حمام کے ہیں. مجھے بھی عمل کے لیے فکر کرنا ہے، آپ کو بھی عمل کے لیے فکر کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محنت پر ہمیں ڈالا ہے اس محنت پہ مجھے بھی ہمت کرنی ہے، ارادہ کرنی ہے، آپ کو بھی ہمت کرنی ہے، ارادہ کرنی ہے. ہمیں اس لائف کو پہلے ترجیح دینا ہے، مائنڈ بنانا ہے. پہلے میں کہتا ہوں کہ پہلے اپنا مائنڈ تو بنا لو، اپنا ذہن تو ہم تیار کر لیں پہلے. یہ پہلی سیڑھی بھی نہیں چڑھیں گے تو کب آگے بڑھیں گے ہم؟ حضور نے عمل کیا ہے اور پھر آپ نے اس کو پھیلا ہے سارے انسانیت میں. آج ساری انسانیت سسک رہی ہے، بلک رہی ہے، روحانی اعتبار سے پریشان ہے، کہیں پوری دنیا کے اندر امن و امان نہیں ہے. سب یہاں سے وہاں تک مادیہ کے پیچھے ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ چاہے کسی کا پیٹ پھاڑنا پڑے، چاہے کسی کے ساتھ جان لینی پڑے، لوٹنا پڑے، جلانا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے. کسی طریقے سے ہر آدمی سیلفش ہو کے رہ گیا ہے، اور جتنی تعلقات اور جتنے اثر و رسوخ والا طاقت والا ہے اس اعتبار سے وہ اپنا سیلفش پنا پورا کر رہا ہے. آج پوری دنیا اس پر ہے، اور آخرت میں کیا ہوگا میرے دوستو، آخرت میں کیا ہوگا؟ کیسے اللہ کے دربار میں پہنچیں گے؟ خدا کے سامنے کھڑے ہو کے کیا پانے والا ہے یہ انسان؟ آج سوچیں کہ رائٹ ناؤ اگر میں مر گیا میرے ساتھ کیا ہے؟ اب ڈگری کام آئے گی، پیسے کام آئیں گے، کیا چیز کام آنے والی ہے؟ انسان کو یہ فکر ہونا ہے اصل کہ آج اگر رات میں میں ختم ہو گیا، چلے گیا اللہ کے پاس، تو میرے ساتھ کون سی چیز جانے والی ہے؟ وہی ایمان ہے، وہی حضور کی سیرت ہے، وہی حضور والے دیے ہوئے اعمال ہیں، وہ حضور کی پاکیزہ زندگی ہے، وہ ایک ایک ایکشن ہے حضور کا، ایک ایک عمل ہے آپ کا، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ میرے لیے ذخیرۂ آخرت بنے گا۔ یہ وہ پہلو ہے جس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو، ایسا ذہن بننا، ایسا مزاج بننا، اور ایسا کرنے کی ہمت اور جرات آنا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ کس کس طرح کی ہو رہی ہیں، اور کہاں ہمیں ہاتھ ڈالنا چاہیے، اور کس میں حصہ لینا چاہیے پورا امن طریقے پر، کہ کیسے ہم لوگوں میں دین کی محنت کریں، ہمارے اندر بھی دین کا ذوق اور شوق پیدا ہو جائے، لوگوں میں بھی دین کا ذوق اور شوق پیدا ہو، ہم عمل کرنے والے بن جائیں، اپنے علماء کا احترام کرنے والے بن جائیں، مسلمانوں میں ہونے والی ایکٹیویٹیز، جو انسٹیٹیوٹس وغیرہ ہیں، جو ان کے تقاضے ہیں، وہ پورا کرنے میں ہماری جان و مال استعمال ہو جائے۔ میرے دوستو یہی ہے وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا اور صحابہ کو اس کے مطابق تربیت فرمائی ہے۔ بس کل کے دن آپ لوگوں کا بہرحال اس کا بھی ہے، ورکنگ ڈیز بھی ہے، اور اتنی مختصر سی گزارشات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حق تعالی شانہ سیرت مبارکہ کے ان مذاکروں کو ہمارے لیے نفع والا بنا دے، فائدہ پہنچا دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی برکت سے ہم تمام کی مغفرت فرما دے، کیونکہ حضور کے ذکر سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، آپ کے صفات بیان کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، آپ کا تذکرہ کرنے سے خوش ہوتے ہیں، آپ کا حسن و جمال بیان کرنے سے خوش ہوتے ہیں۔ حضور اللہ کے محبوب ہیں، محبوب کے تذکرے سے محب خوش ہوا کرتا ہے۔ ہمارے بھی محبوب ہیں حضور، اور اللہ کے بھی محبوب ہیں حضور، اور حضور ہیں ہی قابل محبت اور ہیں ہی قابل تعریف۔ اس وجہ سے حق تعالی شانہ سے امید ہے کہ یہ تذکرہ کرنا بھی انشاءاللہ اللہ کی رضا کا اور خوشنودی کا ذریعہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔